انشاء اللہ بیان ہوگا اور اس کے بعد اس ساتھی کے کچھ سوال و جوابات ہوں گے. جو نماز سے پہلے وقت ہوگا نماز اپنے وقت پر سوال ہوں گی اور اس کے بعد جو ساتھی سوال و جواب ہوں گے وہ کر سکتے ہیں.
حضرات گرامی قدر، میرے لیے اس وقت کچھ اعتبار سے خوشی، کچھ اعتبار سے ذمہ داری کی ادائیگی کا احساس اور کچھ اعتبار سے فکر مندی کی بات ہے کہ چند ان بھائیوں کی اصرار اور ان کی چاہت پر میں یہاں حاضر ہوا اور آپ جیسے حضرات کے اس طبقے کو مخاطب بنانے کا یہ موقع مل رہا ہے جس کی بے انتہا زیادہ ضرورت ہے لیکن جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی. اس لیے ایک طرف سے تو میں ان بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا اور دوسری طرف سے اپنے لیے فکر مندی کی بات ہے کہ میں وہ ساری باتیں جو آپ حضرات کے مناسب حال ہوں وہ ادا کر سکوں گا یا نہیں اور اس کو پوری طرح سے اس کا حق ادا ہو پائے گا یا نہیں. اللہ کرے کچھ ایسی چیزیں ادا ہوں کہ جو خود میرے لیے نفع بخش ہوں اور آپ حضرات کے لیے بھی. حضرات گرامی، دنیا میں یوں تو ہر انسان کو قسم قسم کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے کا موقع ملتا ہے اور جس انسان کو ہم یہ سمجھتے ہوں کہ وہ نعمتوں سے محروم ہے اس کو بھی بے شمار نعمتیں ملی ہوئی ہیں. کچھ نعمتوں کے انسان کو احساس ہوتا ہے اور کچھ نعمتوں کا انسان کو احساس نہیں ہوتا. کچھ کا خیال آ جاتا ہے، کچھ کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا اور اگر کبھی وہ نعمت چھن جاتی ہے تب احساس ہوتا تھا یہ نعمت تھی. جوانی میں انسان قدر نہیں کرتا کہ میرے دانت ہیں، جب وہ دانت نکل جاتے ہیں تب وہ یاد کرتا ہے جب میرے دانت تھے تو میں کیا تھا. جوانی میں آدمی قدر نہیں کرتا ہے کہ اپنی نگاہوں کی، لیکن جب نگاہیں کمزور ہوتی ہیں تب اسے خیال آتا ہے کہ کیا چیز میرے ہاتھ سے چھن گئی. حضرات، نعمتیں ہر انسان کو اللہ نے عطا کی ہیں، کچھ تو شمار بھی آ سکتا، کچھ تو سمجھ میں آ سکتی ہیں، بے شمار وہ ہیں جو سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں، جن کے طرف دھیان بھی نہیں جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے تو شمار بھی نہیں کر سکو گے. ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں ایک دعا آتی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب پاخانہ یعنی بیت الخلاء کی ضرورت سے باہر آتے تھے تو آپ پڑھا کرتے تھے غفرانہ کا. اس کا ترجمہ ہے یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے، یا اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. تو اس پر ظاہر ہے جب ہم جیسے کم ذہن لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ابھرے گا کہ یہ معافی مانگنے کی کیا بات ہے، تو جو محدثین ہیں ان کے ہاں بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی جب ضرورت طبعی، ضرورت بشری پوری کر کے باہر آ رہے ہیں تو اس میں معافی مانگنے کی کیا بات ہے؟ یہ تو کوئی گناہ کا کام نہیں، یہ تو انسان کو لاحق ہونے والی وہ ضرورت ہے جو بہرحال پوری کرنی ہے اور اس کا پورا ہو جانا یہ نعمت ہے. تو آپ نے یہ کیوں کہا غفرانہ کا؟ ترجمہ بہرحال اس کا یہی ہے. تب جب یہ سوال محدثین کے سامنے آیا اور حدیث کے جو شرح کرنے والے ہوتے ہیں ماہرین، وہ اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں اور وہ بہت ساری وجوہات بیان کرتے ہیں، آپ نے یہ اس وجہ سے کہا، آپ نے اس وجہ سے کہا، اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. ان بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے حدیث کی شروعات میں، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. حدیث کی شروعات میں وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ دراصل پیشاب اور پاخانہ کا ہو جانا یہ ایک نعمت ہے اور یہ ایک نعمت نہیں ہے، یہ بہت ساری نعمتوں کا مجموعہ ہے. پیشاب کا کنٹرول میں رہنا یہ ایک مستقل نعمت ہے اور اس کی قدر تب ہوگی جب یہ انکنٹرول ہو جاتا ہے. پیشاب کا ٹھیک طرح سے باہر آ جانا یہ خود ایک نعمت ہے, اور اس نعمت کا احساس تب ہوتا ہے جب یہ بند ہو جائے پیشاب, تب پتہ چلتا ہے یہ کس وقت کی مصیبت میں پھنس گیا. پھر اس پیشاب کے کرنے کے لیے نہ کوئی ڈھکن کھولنا ہے, نہ کوئی بٹن پریس کرنا ہے, نہ کوئی بالٹین اٹھانی ہے, نہ کوئی مگ ڈالنا ہے جس طرح سے بالٹین میں سے ہم نکالا کرتے ہیں, نہ کسی چمچے سے نکالنا ہے, نہیں, پیشاب کی جگہ پر بیٹھنا ہے, صرف ارادہ کرنا ہے اور پیشاب نکلنا شروع ہوتا ہے. تب تک وہ واشر ٹائٹ رہتا ہے جو پیشاب کی اس پائپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے, اور جو ہی انسان نے پیشاب کا ارادہ کیا تو بیک وقت, آپ حضرات میڈیکل پڑھے ہوئے ہیں, پڑھ بھی رہیں گے آئندہ اور آپ کی تحقیقات ہوں گی, تو صرف انسان نے ارادہ کیا اور سارا سسٹم حرکت میں آتا ہے, ایک طرح سے مسانہ سکڑنے لگتا ہے, ایک طرح سے واشر لوز ہو جاتا ہے, پیشاب شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ پیشاب کی اس نالی سے کچھ اور بھی نکلا کرتا ہے دوسرے اوقات میں, لیکن وہ اس وقت خارج نہیں ہوتا. اگر اس کے ساتھ وہ بھی نکل جائے, اس کا بھی ڈھکن کھل جائے اور وہ بھی لوز ہو کر کے نکلنے لگے تو ہم کیسے اس وقت روک سکیں, لیکن نہیں, صرف پیشاب ہی نکلتا ہے, کچھ اور نہیں. پھر یہ پیشاب جس کے اندر طرح طرح کے ایسڈ ہیں, یہ ایسڈ ہمارے بدن کے اندر تھیلی کے اندر ہیں, تھیلی باریک اور نازک ہے, یہ نہ سڑتی ہے, نہ گلتی ہے, نہ جلتی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, موت تک انسان کا ساتھ دیتی رہتی ہے. حالانکہ یہ وہی پیشاب ہے کہ ہم نے مٹی پر ڈالا تھا تو مٹی جل جاتی ہے, مٹی کام کی نہیں رہتی, اس میں کوئی چیز اگائی نہیں جاتی, لیکن وہی پیشاب ہمارے مسانے میں ساری زندگی رہتا ہے, کچھ بھی نہیں. اب پیشاب کا وقت پر آنا, اس کا قابو میں رہنا, اور پیشاب آ گیا اس کا دماغ کو خبر ہو جانا, ورنہ ہم دیکھ تو نہیں رہے ہیں کہ پیشاب کی تھیلی بھر گئی ہے, اچانک ہمارے دماغ میں بار بار انڈیکیشن جاتا ہے جلدی کرو, اور وہ پیشاب کا بھرنا بھی ایسا کہ اس پہ وقفہ رکھا گیا کہ آپ ایک ڈیڑھ گھنٹے تک روک سکتے ہیں. جوانی میں تو لڑکے 12 گھنٹے تک روک کر رکھتے ہیں, حالانکہ یہ مفید مضر ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن اللہ نے اس کو روک کر رکھنے کی طاقت دی. تو پیشاب کا وقت پر آنا, اس کا کنٹرول میں رہنا, اس کا سارا نکل جانا, صرف پیشاب ہی کا نکلنا, کچھ اور نہ نکلنا, اور اس زہریلے پیشاب کی وجہ سے ہمارے مسانے کے جواب نہ دینا, یہ اور اس جیسی کتنی ہی نعمتوں کا مجموعہ ہے جو آدمی پیشاب کھانے سے باہر آتا ہے. تو اب اتنی ساری نعمتوں پر آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ جی ہاں کرنا چاہیے, کر پائے شکریہ کہ جی نہیں کر پائے. جب شکر نہیں کر پائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, اللہ ہم معافی مانگتے ہیں, ہم نہیں شکر ادا کر سکتے. اب سمجھ میں آیا حضور نے کیا کہا ہے, غفران نہ کر, یا اللہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں, میں شکر ادا نہیں کر سکتا, اس کی میں معافی چاہتا ہوں. تو انسان کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے, ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ انسان کو اچھا اور صحیح روزگار مل جائے. روزگار کے لیے انسان تڑپتے رہتے ہیں, اور بے روزگاری کے شکار نوجوانوں کا حال ہم سب کے سامنے ہے, لیکن آپ حضرات کا تعلق جس شعبے سے ہے, آپ یہاں سے شکایت کریں کہ جس وقت آپ کا میڈیکل کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوا تھا, اور آپ اس وقت جب کوشش کر رہے تھے کہ اب ہمارا سلیکشن ہو جانا چاہیے, تو اس وقت آپ کے احساسات کیا تھے؟ کیسی پکی گہری تمنائیں, کیسا دل بیتاب, کیسے دعائیں کرتے ہوں گے, سفارشیں, پیسے, میڈیکل گورنمنٹ کالج میں نہیں ہوا تو پھر کہیں ڈونیشن پر پڑھنے کے لیے جائیں گے, کیسے کیسے پلان بناتے ہوں گے, آپ کی راتیں جاگتے ہوئے گزرتی ہوں گی, آپ تصورات میں بھی یہ خیالات کرتے ہوں گے کس کس طرح سے لڑکے تڑپتے رہتے ہیں, انتظار کرتے رہے کسی طرح سے میں سلیکٹ ہو جاؤں. اس وقت کی اس حالت کو ذہن میں رکھ کر کے اب دیکھیں, آپ جب آپ کا سلیکشن ہوا, آپ نے میڈیکل پڑھ لیا, اب آپ ڈاکٹر بن گئے اور ہماری سوسائٹی کے معزز ترین طبقے میں شامل ہو گئے, وہ انسان کتنا قابل رحم بلکہ قابل افسوس ہوگا جس کو اس کا احساس نہ رہے کہ میں کہاں سے چلا, کن کن مراحل سے گزرا, اور اب جب یہ عہدہ مجھے مل رہا ہے تو میں اس کی قدر نہیں کر رہا. عظیم شان نعمت اللہ نے عطا کی, اس نعمت میں اللہ کا فیصلہ, ہماری محنت, ان دونوں چیز, اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے انسان اپنی ذہانت سے سب کچھ کرے ایسا نہیں ہوتا. یقیناً حد سے آپ سے زیادہ ذہین بچے اور رہے ہوں گے جو اس شعبے میں نہیں آ سکے, مزہ کچھ بھی نہیں, چاہے وہ آگے چل کر کسی اور شعبے میں ہم سے آگے نکل گئے ہوں. چاہے میں اپنے بھائی کو جانتا ہوں کہ جو بہت کوشش کرتے رہے اس میں سلیکٹ ہو جائے میڈیکل میں, اگر نہیں ہو سکے اور بعد میں وہ بہت اونچے عہدے پر پہنچ گئے, کہیں دوسری لائن میں جا کر کے دوست اونچے عہدے پر پہنچ گئے, اب وہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جی اس وقت مجھے بہت افسوس ہوا تھا, میں آج سمجھتا ہوں بہت اچھا ہوا تھا, کہ میں سلیکٹ نہیں ہو سکا تو اسی کے نتیجے میں نے کچھ اور محنتیں کی اور پھر ملک کے اونچے امتحان کو پاس کر کے میں اونچے عہدے پر پہنچ گیا۔ خیر، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ کا سلیکشن ہونے والا تھا اس وقت آپ کے احساسات کیا تھے، آپ کی تمنائیں کیا تھیں، آپ کے دل کی آرزوئیں کیا تھیں، کس طرح سے کچھ لوگ دعائیں، کچھ لوگ سفارشیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے رات و دن محنت کر کے کسی طرح سے ہم پاس ہو جائیں اور کس طرح سے ہم سلیکٹ ہو جائیں۔ اب اگر یہ چیز عطا ہو گئی تو اس کو نعمت سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے مجھ پر یہ نعمت دی ہے اور ایک ایسا شعبہ میرے ہاتھ میں آ گیا ہے جس شعبے میں عزت بھی ہے اور جو شعبہ خدمت انسانی کا سب سے بہترین، سب سے اونچا اور شعبہ ہے۔ عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ عبادت کا شعبہ ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خالص عبادت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ذہن صحیح ہو، شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہو، تب یہ عبادت ہے۔ دنیا میں جتنی سرگرمیاں انسان سے انجام پاتی ہیں وہ ساری کی ساری سرگرمیاں تب ہیں جب انسان کے پاس صحت، اور اس صحت کا ضامن ڈاکٹر۔ یہ طبیب ہی بتا سکتا ہے کہ صاحب آپ کی صحت کس طرح سے محفوظ رہے گی، کن چیزوں سے آپ کی صحت کا نقصان ہوگا اور کھوئی ہوئی صحت آپ کو واپس کیسے آئے گی۔ دنیا کی ساری سرگرمیاں، چاہے وہ دین کی ہوں چاہے وہ دنیا کی ہوں، ان تمام سرگرمیوں کا دار و مدار صحت پر ہے۔ وہ صحت جسمانی بھی چاہیے، دماغی صحت بھی چاہیے، یہ دونوں صحتیں جب برقرار ہوں گی اس کے بعد پھر انسان ساری سرگرمیاں انجام دے سکتا ہے، اور اس صحت کا ضامن علم طب، آپ کا میڈیکل۔ تو گویا جس بنیاد پر ساری زندگی کی سرگرمیاں ہیں اس بنیاد کو رس پہنچانے والا یہی شخص ہے جو طبیب بن کر ہمارے سامنے آتا ہے، تو وہ محسن انسانیت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کیا اسے احساس ہے کہ میں محسن انسانیت ہوں؟ اب جب یہ نعمت اللہ نے عطا کی ہے تو اس نعمت کا شکر، اور شکر کے معنی عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ شکر نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سارے اسلامی الفاظ کے معنی ہی اب صحیح لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اسی طرح سے شکر کے معنی لوگوں کو معلوم نہیں، کہ اگر یہ سمجھتے ہیں شکر نام ہے زبان سے کہا یا اللہ شکر، تو یہ شکر نہیں ہے، یہ الفاظ شکر ہیں۔ شکر یہ ہے کہ جو نعمت ملی اس کے تقاضے ہم سے کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہم پر کیا ہیں، ان ذمہ داریوں کو ہم صحیح طور سے نبھائیں، اس کا نام ہے شکر، اسی کو کہتے ہیں فعلی شکر۔ زبان کا شکر کچھ نہیں ہے، زبان سے ایک آدمی ایک مرتبہ بھی شکر نہیں کرتا لیکن اس کام کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو حقیقتا شکر یہ کہلاتا ہے۔ اب جب اس کا شکر ادا کرنے پر اٹھ کھڑے ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آدمی سوچتا رہے گا اس کام کے ساتھ میری بے وفائی نہ ہو، اس کام کو میں اپنی دولت کمانے کا ذریعہ نہ بناؤں۔ اور اس وقت جیسے باقی تمام شعبوں کا حال ہمارے سامنے ہے، میڈیکل دنیا کا حال بھی ہمارے سامنے اور ہم سے بہت زیادہ خود آپ کے سامنے ہوگا۔ اگر انسان کا ضمیر بیدار ہو تو آپ کے قدم قدم پر دیکھتا ہے کہاں غلط ہو رہا ہے اور کہاں صحیح ہو رہا ہے، اور اگر ضمیر بجھ گیا ہو تو پھر کبھی تو ایسا کرے گا کہ صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بس اتنا کہہ سکے گا، اور کبھی ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہتا ہے سب لوگ کر رہے ہیں میں بھی یہ کروں گا۔ اور اس مرحلے پر کنٹرول کرنے والی چیز یا تو ضمیر یا خدا کا خوف، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اب جب میڈیکل پڑھ کر کے آپ اس شعبے میں داخل ہوئے، قدم قدم پر حوصلہ افزائیاں بھی ہوں گی اور قدم قدم پر بہت سخت امتحانات بھی، اتنے سخت امتحانات کہ جن سخت امتحانات سے پاس ہونا بہت زیادہ مشکل ہے، آسان نہیں ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ مثلا یہ کتنا مشکل امتحان ہے کہ ایک ڈاکٹر نوجوان ہے، خود خوبصورت ہے، خود صحت مند ہے، اور اس کے پاس ایک خاتون علاج معالجے کے لیے آتی ہے۔ اب اگر اس کا ایمان پختہ نہ ہوا، اگر اس کا ذہن صاف نہ ہوا، تو وہ بیچارہ مجبور اپنی مجبوری کو لے کر آپ کے سامنے آیا ہے۔ اب آپ اس کے ساتھ کیا کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کی ایمان آپ کا امتحان ہے، اور یقیناً بہت سخت امتحان۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے انسان اس امتحان میں پاس ہو جائیں گے، لیکن بہرحال ہے بہت سخت امتحان۔ یہ اس ڈاکٹر کی ایمانداری پر منحصر ہے کہ یہ اس فیمیل کا کتنا بدن کھلوا رہا ہے، اور ضرورت ہے بھی اتنے کی یا بلا ضرورت اس سے زیادہ کھلوا رہا ہے۔ اس کے احساسات خیالات کچھ اور تو نہیں ہیں، اس کو تو نہیں معلوم کہ مجھ سے کیا کروایا جا رہا ہے، لیکن یہ ڈاکٹر پر خصوصاً جب کہ وہ بے بسی کے عالم میں ہو اور خصوصاً جب غینی ہو, وہ تو دنیا ہی عجیب ہے کہ صاحب وہاں مکمل بے پردگی. اسلام وہ دین ہے ایک طرف سے احکام سخت دیتا ہے اور دوسری طرف ساتھ میں اسلام کہتا ہے جہاں ضرورت ہوگی ہم پورا دروازہ کھول دیں گے. جب ہمارے یہاں یہ سوال آتا ہے کہ صاحب وہ دوائیاں استعمال کرانا جس میں الکحل ملا ہوا وہ جائز نہ جائز, تو کہتے ہیں صحت چونکہ اہم ترین چیز ہے, اس اہم ترین چیز کے لیے اسلام یہاں تک اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی کبھی ناپاک چیز استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو کہیں گے صاحب ڈاکٹر کے کہنے پر آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور بنیاد بخاری کی حدیث ہے, اور ایک جگہ بھی کئی جگہ پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ اورائنہ کے سات یا آٹھ آدمی حاضر ہوئے اور وہ مسلمان ہوئے. کہیں حدیث میں آتا ہے قبیلہ اورائنہ اور قبیلہ اکری کے سات یا آٹھ آدمی وہاں حاضر ہوئے ہیں اور وہ مدینہ طیبہ میں رہے, چونکہ وہ جنگلوں کے رہنے والے صرف دودھ پی کر اپنی زندگی گزارنے والے تھے. مدینہ میں رہ کر ان کو کھجوریں اور روٹیاں کھانے کا جب موقع ملا تو وہ بیمار ہو گئے. وہاں حدیث میں اللفظ لکھا ہوا ہے کون سی بیماری ان کو ہوئی, کبھی کچھ ایک تشریح ہوتی ہے کبھی اس کی دوسری تشریح ہوتی ہے. بہرحال ہم یہ کہتے ہیں مدینہ کا آب و ہوا ان کو راس نہیں ہے, موافق نہیں آیا. اس لیے یہ ایسا ہی ہے جیسے فرض کیجئے ہم چاول کھانے والے لوگ ہیں, کبھی اس دنیا میں اگر پہنچ گئے جہاں سے روٹیاں کھانی پڑیں تو کچھ دنوں بعد ہمارے پیٹ میں طرح طرح کی پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی. اس طرح سے وہ مدینہ طیبہ میں ان کے پیٹ پھول گئے اور طرح طرح کی بیماریں انہیں, اور اس کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں بیمار ہو گئے تو ہم کیا کریں. آپ علیہ السلام نے فرمایا فلاں جگہ جاؤ وہاں ہمارے اونٹ ہیں, ان اونٹوں کا پیشاب بھی پیو اور ان کا دودھ بھی پیو. اشربو من ابوالیہا و البانیہا, جا کر ان کا پیشاب بھی پیو ان کا دودھ بھی پیو. اب یہ الگ بحث ہے کہ صاحب وہ پیشاب کیوں پلایا آپ نے اور آپ نے اس کی وجہ سے ان کی صحت کیسے بحال ہو گئی اور ہوئی اب, لیکن یہاں سے بنیاد بنتی ہے کہ اگر صحت بچانے کے لیے کبھی کوئی ناجائز چیز کا استعمال کرنا پڑے, آرام چیز کا استعمال کرنا پڑے تو صحت بچانے کے لیے کر سکتے ہیں, لیکن فیصلہ ڈاکٹر کو کرنا. وہاں کتاب صاحب بتاتی ہے جب ماہر اور مسلمان دیندار ڈاکٹر کہے کہ صاحب آپ کو یہی چیز استعمال کرنی ہوگی, اسلام کہتا ہے ان کے کہنے پر ہم بھی اس کو جائز کر دیں. وہاں تو عالم کچھ نہیں کہ صاحب ہم تو کہتے ہیں کتاب صاحب دکھاتی ہے کہ اذا قال الطبیب الحاذق الماہر المسلم, جب ایک ایسا ڈاکٹر کہ جو ماہر ہو کچا نہیں اور مسلمان ہو اور احساس کا صحیح ہو, وہ غلط چیز استعمال نہ کرانے والا ہو, جب وہ کہے گا آپ کا علاج تو اسی میں ہے. ٹھیک یہی ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ صاحب اس خاتون کا تو کپڑے سارے کھولنے پڑیں گے, یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے یہ اس کی ایمان پر ہے, یہ اس کی ضمیر پر منحصر ہے. یہ واقعتاً ضرورت محسوس کر رہا ہے اس کے کپڑے کھلوانے کی, یا ضرورت محسوس کیے بغیر اس نے کسی اور احساس کے ساتھ اس کے جسم کے نازک حصوں کو دیکھنے کی غرض سے اس نے یہ کیا, اس کے ایمان پر ہے. تو بہت مشکل امتحان ہے, اور یہ مشکل امتحان اس لیے بھی ہے کہ وہاں اطمینان رہتا ہے, مجھ پر تو کوئی الزام لگا بھی نہیں سکتا کیونکہ وہاں ڈاکٹر صاحب سارے بے بس ہیں. ڈاکٹر کہتا صاحب آپ باہر رہیے پیشنٹ اندر آئے گا, کہا کہ جی ہاں ٹھیک, کہا آپ کی جوان بیٹی ہے آپ کی جوان بیوی ہے کوئی اندر نہیں آئے گا, کہا جی ٹھیک, آپ کو کپڑے کھولنے ہوں گے, کہ جناب ٹھیک. اب آپ کیوں باہر ڈاکٹروں کو باہر کر رہا ہوں, یہ آپ کے ایمان پر موقف ہے, آپ اسے کپڑے کیوں کھلوا رہے ہیں یہ آپ کے ضمیر پر موقف ہے, اور صحیح ہے یا نہیں ہے یہ آپ جانیں, باقی تمام آنکھیں بند کر کے اس ڈاکٹر کے سامنے ہیں. تو بہت مشکل ترین امتحان ہے, خصوصاً جب جوانی کا وقت ہو, خصوصاً جب بے پردگی کا دور ہو, خصوصاً جب چاروں طرف سے جنسیات کو بھڑکایا جا رہا ہو اور غیر شادی شدہ ہو, تو اور زیادہ مشکل ہے. وہ مرحلے بہت زیادہ مشکل ہیں کہ جب آپ رات کی تنہائی کی ڈیوٹیاں دے رہے ہوں اور وہاں کہیں نرسیں بھی ہوں, اور وہ اتفاق سے نرسیں بھی بہت فیشن کے ساتھ بیٹھی ہوں, بہت رنگ منگ لگا کر کے کچھ حصوں کو سرخ کر کے کچھ حصوں کو کالے کر کے بیٹھی ہوں, تو آپ کا امتحان آپ کی تنہائیوں میں ہے, آپ کے ضمیر کا امتحان, آپ کے ایمان کا امتحان, اور اس امتحان میں پاس ہونا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. میں اگر صاف صاف عرض کرنا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس کی نگاہ نہیں ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میری نگاہ پاک ہے تو کوئی کمال نہیں, لیکن جو اس ایسے مرحلے میں پہنچا جہاں گناہ سے بچنے کی جہاں گناہ سے روکنے والا کوئی نہیں ہے, برے خیرات سے روکنے والا کوئی نہیں ہے, وہاں گناہ سے بچنا یہ ہے اصل میں کمال. ایسے وقت میں اپنے احساسات کو قابو میں رکھنا, اپنے خیالات کو قابو میں رکھنا, اپنی نگاہوں کو بچا کر کے رکھنا, اور اپنے اندر پیدا ہونے والے برے خیالات کو برا سمجھنا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا مجھے, یہ مشکل بھی ہے اور ضروری بھی ہے, اور علاج اس کا اللہ کا خوف. نمبر ایک. نمبر دو کہ جناب اگر خود آپ کی بہن اس مرحلے پر ہوتی اور دوسرا کوئی آلٹرنیٹو نہ ہوتا تو آپ اس کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہوتا؟ بس جو اس کے ساتھ سلوک ہوا وہ اس کے ساتھ ہو. خیر سے جب آپ اور زیادہ بڑے ہو جائیں گے اور بڑے ہونے کے بعد پھر آپ جب اگر اولاد والے ہوں گے, بالفرض خدا کی بیٹی کا کیس ہو اور جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اور کسی ڈاکٹر کی بس کا نہیں ہے یا کوئی اور سرجن ہے نہیں یہاں اور مجھے خود ہی جو کچھ کرنا پڑے گا خود ہی کرنا پڑے گا, آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے اپنی بیٹی کے ڈلیوری کیس میں میں ہاتھ نہیں؟ مان لیجئے اس کو اس کی چھاتی میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے اور آپ کو دیکھے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے, تو جس وقت آپ اس کو چیک اپ کر رہے ہوں گے اس وقت آپ کے احساسات کیا ہوں گے؟ بس وہی احساسات اس مسلمان بیٹی کے ساتھ آتے ہیں. ایک مشکل مرحلہ تو یہ آتا ہے اور اس مشکل مرحلے میں قابو میں رکھنے کی چیز نمبر ایک اللہ کا خوف, نمبر دو یہ احساس پیدا کرنا کہ یہ جیسے کسی کی بہن ہے ایسی میری بہن ہے, کل کو میری سگی بہن کا کیس اگر ہوگا تو جو میں وہاں رویہ اختیار کروں گا وہ مجھے رویہ یہ اختیار کرنا ہے. اور تیسری چیز اللہ کی مدد, یا اللہ میں اس مرحلے پر جب آ گیا ہوں اور بڑی بڑی تمناؤں کے ساتھ یہ راستہ اختیار کیا اور بڑی دعاؤں کے بعد یہ چیز مجھے ہاتھ آئی ہے, اور کتنے ہی لوگ بےچارے ساری زندگی تڑپتے رہے ہیں, ہم میڈیکل میں سلیکٹ نہ ہو سکے, ہم معزز پیشہ ہم نہ پا سکے, اور مجھے اگر یہ مل گیا ہے تو اب ایسا نہ ہو کہ میری میں اس کے ساتھ خیانت کروں, خصوصاً ایک ایسے انسان کے ساتھ جو بے بسی میں ہے, پریشانی میں ہے, ذہنی طور پر طرح طرح کی الجھنوں میں ہے, وہ یہ چاہتا کسی طرح سے میں صحتیاب ہو جاؤں تو اس وقت میں اپنے ذہن سے اس کا استحصال کروں, اس سے میری حفاظت. تو ایمان, اللہ کا خوف اور یہ فکر کرنا کہ یہ میری بہن یا میری بیٹی کی طرح سے ہیں یا میری والدہ کی طرح سے ہیں, اور تیسری چیز اللہ سے مدد مانگنا. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ احساس بھی پیدا نہ ہوا کہ اس ایسے مرحلے پر مجھے برے خیالات سے اپنے آپ کو بچانا ہے, پھر حالت بہت زیادہ سنگین ہے اور یہ خطرے کی حالت ہے. خطرے کی حالت, اس کو تو علاج مل رہا ہے لیکن خود ہماری حالت خراب ہے. اور یہ آپ ہی حضرات کا معاملہ نہیں, یہ اس طبقے کا مسئلہ بھی ہے جس جو طبقہ دین دوسروں تک پہنچاتا ہے. یعنی مطلب فرض کیجئے ایک عالم دین سنا رہا ہے لوگوں کو اور اس کے دل میں خیالات آ رہے ہیں, ایسی بات تو انہوں نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی, اس کے بعد میری تعریفیں کریں گے کہ صاحب ایسی بہت اثر گفتگو ہم نے آج تک کبھی نہیں سنی ہے. تو زبان سے دین بول رہا ہے, خیالات اس کے فاسد خیالات ہیں, یہ خود بیمار ہے, اس کا علاج کرنا ہوگا. بلکہ ہو سکتا ہے اور ہے, ہو سکتا ہے کہ حدیث میں موجود ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا انہی میں سے ایک یہ شخص ہوگا کہ جو دوسروں کو تو دین سنا رہا تھا اور خود اس کے خیالات کچھ اور تھے. یعنی وہ دین اس لیے سنا رہا تھا, لوگ میری تعریفیں کریں گے, زبردست مولانا صاحب ہیں, زبردست عالم ہیں, ایسا تو ہم نے سنا ہی نہیں, طوفان کی تحقیقات, یہی تعریف وہ سننا چاہتا تھا وہ سنی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کام کے لیے تم نے یہ سارا کیا تھا وہ تم کو تعریفیں خوب ملی ہیں. سننے والوں نے دین پایا, وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے, اور سنانے والا جہنم میں چلا گیا. یہ کوئی فرضی چیز نہیں, حدیث ہے. تو جب ایک عالم دین بولنے والا, قرآن و حدیث بیان کرنے والا, اس نے دوسروں سے کہا اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرو, جو آنکھوں کو کنٹرول نہیں کرتا اس کے لیے یہ سزائیں ہیں, اور ساتھ میں میں ان آنکھوں کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیکل کی تحقیقات بتاتا ہوں, اس کے نتیجے میں آپ کے دماغ میں کیا برے اثرات پڑیں گے, یہ تحقیقات بتائی تو لوگ اشش کرنے لگے, صاحب یہ تو تحقیق ہم نے کبھی سنی نہیں تھی, یا پہلی مرتبہ ہم نے سنی ہے, اور ساتھ میں یہ خود اپنی آنکھوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے. تو خود اپنی آنکھوں کے کنٹرول نہ کرنے پر تو سزا بھگ دے گا, اور جن لوگوں نے سنا انہوں نے فائدہ اٹھایا. اس لیے پہلا کڑا امتحان ایک ڈاکٹر کے لیے یہ آتا ہے. دوسرا مشکل امتحان, خصوصاً اس مرحلے میں جس مرحلے میں ابھی یہ جونیئر ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ یہ کہ ڈیوٹیوں کا لوڈ بہت زیادہ ہے. کیسا 24 گھنٹے 48 گھنٹے ان کو وارڈ کے میں رہنا, تو ظاہر ہے تھکاوٹ الگ, ادھر سے جوانی کی نیند, ادھر سے ٹینشن, ادھر سے بیماروں کا دباؤ الگ, اور اوپر کے ڈاکٹروں کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ الگ. اس صورتحال کے اندر انسان پریشانی میں پھنس جاتا ہوگا. مجھے نہیں معلوم آپ کے حالات کیا ہیں, لیکن جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے, اور ہم کو بہت غور کرنے کے بعد جو سمجھتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ طرح طرح کی مرجنات ہیں, اس وقت آپ جھنڈا جاتے ہوں گے. اس وقت ایک بات سمجھنی ہے, کیا کہ صاحب آپ اس وقت ایک ماہر ڈاکٹر بننے کے راستے پر ہیں, اور یہ ماہر ڈاکٹر بننا تنہا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ حقوق العباد کے قبیل سے, اس وقت آپ کی جتنی محنت لگ رہی ہے یہ محنت عبادت میں شمار ہو جائے گی, بشرطے کہ آپ نیت کیا کریں, میں قابل سے قابل بنوں گا, اور قابل سے قابل بن کر کے آئندہ میں انسانوں کو نفع پہنچاؤں گا. اس قابل بننے کے لیے اگر مجھے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے, اس قابل بننے کے لیے اگر مجھے ٹینشنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس قابل بننے کے لیے اگر مجھے بار بار پیشنوں کو دیکھنا پڑتا ہے, تو یہ میری عبادت ہے کیونکہ آگے چل کر کے مجھے اس کا نفع ہوگا. میڈیکل کالج سے نکل کر آنے والا ایک شخص ایسا بھی ہے, اس کو جلدی سے دوائی کا نام یاد نہیں آتا ہے, اور میڈیکل کالج سے آج دوسرا آنے والا ایسا شخص ہے جو ہزاروں انسانوں کی شفا کا ذریعہ بنتا ہے. اور یہ آج ہی نہیں, ہماری دنیا میں بھی ہے کہ عالم بن کر آنے والا ایسا, وہ ایک مسئلہ بھی نہیں بتا پاتا, اور ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ جس چیز سے چاہے فائدہ وہ لوگوں سے اٹھا سکتے ہیں. حدیث کا ماہر بھی, سیرت کا, فقہ کا, قرآن کا, حدیث کا, علم خیرات کا, ہر ہر علم کا وہ ماہر ہوتا ہے. وہ بھی اسی راستے سے نکل کر کے آیا, یعنی یوں کہیے جن علموں کو پڑھ کر کے آج کے لوگ عالم کہلاتے ہیں, انہی علوم کو پڑھ کر, اس سے علاوہ کوئی علم نہیں ہے, انہی علموں کو پڑھ کر کے پیدا ہونے والا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, مولانا قاسم نانوتی, علامہ انور شاہ صاحب, حضرت تھانوی وغیرہ محدثین و فقہ سب, انہوں نے بھی یہ کتابیں پڑھی, وہی سیاہ ستہ انہوں نے بھی پڑھی, وہی سیاہ ستہ آج کا عالم بھی پڑھتا ہے. لیکن ان سیاہ ستہ کو پڑھنے کے بعد آج کا عالم ایسا بھی ہوتا ہے, اس کو یہ بھی خیال نہیں آتا کہ بخاری میں حدیث ہے یا نہیں, اور انہی سیاہ ستہ کو انہوں نے پڑھا, وہ بخاری نے وہ تمام کتابوں کی حدیث کہاں کہاں ہے وہ ساری سنا دیتے ہیں. ایک مطلب حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے میرٹ کے اندر ساری بخاری شریف زبانی سنانے کا فیصلہ کیا تھا, میں شروع کر دیتا ہوں آپ لوگ سنتے رہیے پوری بخاری, دو چار صفحے جب پڑھے تو لوگ تھک گئے, تھکنے کے بعد لوگ اٹھ کے چڑھے گئے, انہوں نے بھی بند کر دیا. تو بخاری شریف تک زبانی یاد کی, ظاہر ہے جس امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب ساری لکھی ہے زبانی, اور 10 لاکھ حدیثوں میں سے وہ چند وہ حدیثیں منتخب کی ہیں, وہ بھی تو انسانی تھا اور دنیا کا نہیں تھا. تو جس کو زبانی کتابیں یاد تھی, اس نے حدیثیں لکھی, انہیں کتابوں کا آج پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد یاد نہیں رہتی حدیث. اسی طرح سے میڈیکل دنیا, آپ کا یہ وقت جو ہے یہ دراصل آپ کا اپنی تربیت کا وقت ہے. جیسے پہلے میڈیکل کالج کی تعلیم کا زمانہ تھا, وہاں راتوں کو اگر جاگنا پڑتا تھا, اور جاگنا ہی تھا تبھی آپ امتحان کو پاس کر پائے, تو اسی طرح سے یہ آپ کے اس تربیت کا پیر, اور اس وقت جتنی محنت لگے گی یہ عبادت. اس میں مریضوں کی طرف سے ناگوار باتیں بھی سننی ہوں گی, اور اس وقت غصہ بھی آتا ہوگا, ٹینشن بھی آتا ہوگا, حتیٰ کہ بعد میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ صاحب ڈاکٹر کے ساتھ لڑائی بھی ہو گئی, اور مریضوں نے ڈاکٹر پر حملہ تک کر دیا, اور یہاں سے ڈاکٹر نے کچھ اور کہا, یہ سب اس کے لیے ذہن جب پہلے سے تیار ہوں گے کہ ناگوار امور حالات کا مجھے سامنا کرنا ہوگا, اور وہ ناگوار حال امور اس لیے کہ اگلا آنے والا پریشان حال, وہ بیمار, وہ کہیں تکلیف میں, ادھر سے پیسوں کا خرچہ, طرح طرح کی مشکلات لے کر کے آیا ہے, وہ یہ چاہتا ہے جلد سے جلد میرا بیمار ٹھیک ہو جائے, جلد سے جلد میں یہاں سے نکل جاؤں. اور وہ آپ کی اپنی دنیا الگ ہے, اس الگ دنیا میں آپ کے علاج کے الگ تقاضے ہیں, وہ نہیں سمجھتا وہ سارے تقاضوں کو. اس وقت لازماً ٹکراؤ ہوگا, اور ذہناً جب آپ پہلے سے آمادہ ہوں گے کہ مجھے ٹکراؤ وہ لینا ہوگا, جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں, اور جتنا ٹھنڈا رکھیں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا. اس میں یہ جو محنت لگتی ہے, جو راتوں کو جاگنا پڑتا ہے, یہ بے فائدہ نہیں ہے, اس کا آئندہ زندگی کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. ایک شکل یہ ہے کہ آپ ٹینشنوں کے ساتھ رات ڈیوٹی تو دینی ہے, آپ ٹینشن کے ساتھ رات بھر جاگتے رہیں, جاگ تو گئے لیکن اس ٹینشن کے ساتھ جاگتے رہے تو آپ نہ مریضوں کو ٹھیک طرح سے اٹینڈ کر پائے, نہ ان کی صحیح طرح سے خدمت کر پائے, نہ وارڈ کی ساری ذمہ داریاں ٹھیک طرح سے نبھا سائے. اور اس کے مقابلے جب آپ نے سوچا یہ میری ڈیوٹی ہے, یہ مجھے کرنی ہے, چاہے مجھے نیند آئے, چاہے مجھے نیند کو دور کرنے کے لیے چائے پینی پڑے, چاہے کچھ کرنا پڑے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا اس ستون اور اس ستون کے درمیان رسی باندھی تھی. آپ نے فرمایا یہ رسی کس چیز کی, تو عرض کیا گیا حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں رات بھر جاگنا چاہتی ہوں, تو جو ہے نیند آتی ہے تو اس رسی کو تھوڑی سی گردن میں لپیٹ کر کے جھٹکے دو تین دیتی ہوں تو نیند بھاگ جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا اس کو اتار دو. نیند بھگانے کے لیے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, وہ رات کو بیٹھ کر مطالعہ کرتے تھے, جب نیند آتی تھی تو پاس میں پانی کا ٹب رکھا تھا اور اس ٹب سے پانی پھینکا, آنکھوں میں پانی ڈالتے تھے, پھر نیند ہٹ جاتی تھی, پھر مطالعہ کرتے تھے, پھر نیند آتی تھی, پھر وہ پانی کے چھینٹے اپنی آنکھوں پر ڈالتے تھے. تو ان کے شاگرد ان سے پوچھتے تھے حضرت اتنی محنت آپ کیوں کرتے ہیں, سو جائیے تھوڑی دیر آرام کیجیے. تو وہ کہتے تھے, جواب میں انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس لیے سو رہی ہے کہ ان کو معلوم ہے کل کو اگر ہمیں کوئی نئے سے نیا مسئلہ پیش آئے گا تو تو امام محمد اجتہاد کرنے میں لگا ہوا ہے. اگر میں بھی سو گیا تو امت کو مسائل کا حل کون دے گا؟ اس لیے وہ دن میں جا کر کے کبھی کھیتوں میں جاتے تھے, ان سے کہتے تھے مجھے زمینداری کا طریقہ بتاؤ. اب وہ کھیت والے زمینداری کے سارا طریقہ بتاتے تھے, رات کو آ کر ایک ایک مسئلے پر اجتہاد کرتے تھے. قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, اگر قرآن و حدیث میں آیت اور حدیث نہیں ہے تو اس مسئلے کا حل کیا نکلے گا, وہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا. دکانداروں کے پاس جاتے تھے, ان کے بزنس کے اصول معلوم کرتے تھے. وکیلوں کے پاس جاتے تھے, ان کے وکالت کے فارمولے معلوم کرتے تھے. کرادار ہر شعبے میں جا کر کے اور میاں بیوی کی تنہائیوں کی لڑائیاں کیا کیا ہوتی ہیں ان کو معلوم کرتے تھے, اور پھر ان کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے. رات رات بھر جاگتے تھے اور کہتے تھے کہ امت محمدیہ اس لیے سو رہی ہے کہ امام محمد بیٹھ کے جاگ رہا ہوگا, وہ ہمارے تمام مسائل کا حل نکالا. اگر میں بھی سو گیا تو آپ کا یہ درمیان کا دو تین سال یا تین چار سال کا عرصہ مشکلات اور محنت کے ساتھ گزرے گا, آپ مہارت پیدا ہوگی, تجربہ آئے گا, اور اس کے بعد پھر آپ کے ذریعے سے کتنے انسانوں کا نفع پہنچے گا, کتنے لا علاج انسان علاج پائیں گے, کتنے انسان مایوسوں کو آپ کے ذریعے سے سہارا ملے گا. تو آپ مستقبل میں انسانوں کو نفع بخش بننے کے لیے اس وقت جو کچھ محنت کریں گے, یہ رات کا جاگنا, یہ ٹینشن برداشت کر لینا, یہ آسان ہوگا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تھی پریشان حال لوگوں کے سامنے نرم سے نرم رہنا اور ان پریشانی میں ان کی مدد کرنا. اسی سال کی بات ہے, میں مدینہ منورہ میں تھا, مکہ مکرمہ میں آپ ہی کے طرح کے ڈاکٹر ہیں, اب تو وہ سینئر ڈاکٹروں میں ہوں گے, یہیں کشمیر کے ہیں. انہوں نے مکہ مکرمہ سے مجھے فون پر پوچھا, اتفاق سے میں کہیں سفر پہ کر رہے تھے, ہم لوگ جہاں گئے واپس نکل رہے تھے, تو ڈاکٹر اشرف نے فون کیا, کہنے لگا اشرف مسئلہ وہ کشتواڑ کے ہیں, کہا ایک مسئلہ پوچھنا تھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ 10-15 منٹ بعد فون کریں, اس وقت میں گاڑی میں سامان رکھ رہا ہوں. خیر انہوں نے 10-15 منٹ بعد فون کیا تو کہنے لگا اب سناتے ہیں وہ. کہنے لگا جی ہمارے یہاں ہسپتال میں ایک خاتون ڈاکٹر ہیں جو 8-10 سال پہلے مسلمان بنی ہیں, اور یا تو وہ کہیں نیدرلینڈ کی بتایا یا نائجیریا کی بتایا, اور وہ یہاں ہسپتال میں ہیں. تو 8-10 سال پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا, اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام اسلامیہ رکھا ہے, اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو کسی نے بتایا کہ آپ اچھی مسلمان ڈاکٹر ہے, وہ تو اچھی مسلمان ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہیں جب تک آپ نکاح نہ کرو. تو بعد میں اس نے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تو ایک ایسے مرد کے ساتھ نکاح کیا جس مرد کے دونوں ٹانگوں میں پولیو ہے اور وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا, اس کے ساتھ نکاح کیا ایک نو مسلم ڈاکٹر. اس سے لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا کیا آپ نے, جس کو اس کے والدین نے چھوڑ دیا تھا اس کو آپ نے ڈاکٹر ہونے کے باوجود آپ نے بطور شوہر کو اس کو اپنایا, تو اسے عجیب جواب دیا. کہنے لگے صاحب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھا, ان کی زندگی میں سب سے خوبصورت چیز جو مجھے نظر آئی وہ یہ کہ آپ پریشان حال لوگوں کی پریشانی پر رحم کرتے تھے. تو میں نے سوچا پریشان حال انسان اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں, میں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوں بطور شوہر. اب اسی شوہر کو لے کر وہ حج کرنے آئی ہے اور خود ویل چیئر پر چلا کر سارا حج کرایا, اور شوہر کو واپس بھیج دیا اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ, اپنی معلوم وہ نائجیریا بتایا تھا نیدرلینڈ مجھے یاد نہیں رہا. بہرحال جب وہ واپس اس کو یہاں جواب مل گیا, مکہ مکرمہ سے باہر کسی ہسپتال میں تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. اس کے بعد پھر آگے ان کے مسائل تھے, وہ جو پوچھنا چاہتے تھے ایک مسئلہ یہ ہے ایک مسئلہ یہ ہے. غرض یہ کہ ہمارے نبی کی بہت عظیم خصوصیت یہ تھی, چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور وہ بخاری شریف کے دوسرے صفحے پر اس کا تذکرہ موجود ہے, جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور حضور اس غار حرا سے جب واپس اترے ہیں اور گھبراہٹ طاری ہوئی تھی, تو گھبراہٹ طاری ہو کر جب گھر آئے ہیں تو حضرت خدیجہ سے کہا تھا کہ مجھے اپنے بارے میں ڈر لگ رہا ہے, شاید میں نہیں بچ پاؤں گا, شاید میں زندہ نہیں رہ سکوں گا. تو اس وقت حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا, آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا, آپ پریشان حال لوگوں کے ہمدرد ہیں, پریشان حال لوگوں کے ہمدرد ہیں. پریشان حال لوگوں کا ہمدرد ہونا بس یہی ڈاکٹر کی خصوصیت ہوتی ہے. اس کا بیچارے کا وقت ہمیشہ پریشان حال لوگوں کے ساتھ ہی ہے, ایک بیماری لے کر آ رہا ہے دوسرا دوسری بیماری لے کر آ رہا ہے, اس کا دن رات اسی پہ گزرتا ہے کس کی کیا بیماری مجھے سننی ہے اور کیا. اور آپ نہیں شاید اندازہ کر سکتے ایک مریض کے احساسات کیا ہوتے ہیں, کیونکہ آپ خود مریض نہیں, مریض کے احساسات ہوتے ہیں وہ آپ کی ایک ایک بات کے لیے تڑپتا انتظار کرتا ہے. کبھی ڈاکٹر کی دو تین ہمدردی کی باتیں اس کو دوائی سے زیادہ نفع پہنچا دیتی ہے. ہونا تو وہی ہے جو اس کے مقدر میں ہوگا, لیکن آپ جب کہیں گے جب آپ اس کو تسلی دیں گے سہارا دیں گے تو کیا بیمار کبھی کہتے ہیں ڈاکٹر کیا سے تم سے کہتا ہوں سر جی نیسا انسان ٹھیک ہے سر, وہ تو کبھی یہاں تک کہتا ہے, کہتا ہے آدھا بیماری تو اس کے باتوں سے ٹھیک ہو جاتی ہے, کیا نفسیات کے طور پر اس کو سہارا مل گیا, اس کو ہمت مل گئی, اب گھبرائیے نہیں. مجھے لطیفہ بیچ میں یاد آتا ہے, یہاں لکھنؤ میں ایک ڈاکٹر, خیر وہ یہ ڈاکٹر نہیں تھے, وہ تو وہ پی ایچ ڈی کے ڈاکٹر تھے, آصف قدوائی صاحب, نوجوان لڑکا تھا, ایم اے کرتے کرتے اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی کمر ٹوٹ گئی, اور کمر کیا ٹوٹ گئی, سپائنل کارڈ کٹ گیا, اب جانتے ہیں سپائنل کارڈ کٹ گیا تو یہاں سے نیچے بے ہوش ہو گیا, اب وہ اسی بیڈ پر رہا 42 سال, اس نے بیڈ پر زندگی گزاری, اور اسی 42 سال کی زندگی میں اس نے اسی بیڈ پر بیٹھ کے کتابیں لکھی. ہمارے حضرت مولانا منظور نعمانی کی مشہور کتاب ہے مارک الحدیث, اس کا ٹرانسلیشن ڈاکٹر آصف قدوائی نے اسی بیڈ پر کیا ہے, اور جب وہ سب سے پہلے ٹرانسلیشن تو نیو یارک میں چھپی تھی, سیرت اس شخص نے کتاب لکھی ہے, یہاں بھی کتاب ملتی ہے مکارت سیرت کے نام سے, اور ساتھ میں اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا باپ حکیم تھا اور رجسٹرڈ حکیم, وہ سڑک چھاک حکیم نہیں, وہ نیم حکیم خطرے جان والا نہیں, باقاعدہ حکمت پڑے ہوئے, تو وہ باقاعدہ حکمت پڑے ہوئے تھے, اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی کچھ اصول سکھائے تھے, تو چلا جب وہ ڈاکٹر آصف قدوائی, دن میں 2-3 گھنٹے انہوں نے رکھے تھے, گھر والے پیچھے سے سہارا لگاتے تھے اور وہ بیٹھ جاتے تھے, اور مریض آتے تھے وہ نبض پکڑ کر کے پھر وہ حکیموں کے نسخے لکھ کر دیا تھا, ہزاروں انسان اس کے لکھے ہوئے ان نسخوں کی وجہ سے ٹھیک ہوتے گئے اور وہ بیچارہ اسی حال گئے. کہا جاتا ہے کہ وہ بیمار بھی تھا اور ڈاکٹر بھی تھا, دوسروں کے لیے تو وہ معالج ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے وہ بیمار ہے. وہ کہا کرتے تھے آپ کے احساسات کیا لگا صاحب, بیمار کے احساسات میں خود سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں خود بیمار ہوں, اور ایسا بیمار ہوں جیسا بیمار میں نے دوسرا کوئی بیمار دیکھا ہی نہیں. سچ تو بیمار کے احساسات آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بیمار کس طرح سے قسم کرسی کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہے. اب آپ کا تڑخ رویہ, آپ کی بری بات, آپ کی ڈانٹ ڈپٹ اس کے لیے زہر کا کام دیتی ہے, لیکن وہ کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ آپ سے لڑ بھی نہیں سکتا. کسی اور شعبے میں ہوتا تو وہ جواب دیتا, مگر وہ چونکہ بے بس ہے اس لیے ڈاکٹر کے ڈانٹ بھی سنتا ہے, اس کی بد اخلاقی کو بھی وہ انگیز کر لیتا ہے سر. تو یہاں سے جتنا اچھے سے اچھا حسن اخلاق برت سکتے ہوں اتنا اچھے سے اچھا حسن اخلاق برتنا چاہیے, اور جو ٹینشن کا مرحلہ آئے اس وقت ٹھنڈے سے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ رہیں. کہتے ہیں ایک شخص نے دوسرے انسان سے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ کو کہتے ہیں بڑی بصیرت حاصل ہوئی ہے فقہ قانون بنانے میں, یہ بصیرت کیسے حاصل ہوئی؟ تو اس نے جواب دیا کہ اصل میں ان کو یہ بصیرت حاصل ہوئی ہے کہ ان کے ذہن میں ٹینشن نہیں رہتا, وہ غصہ نہیں کرتے کبھی, اور غصہ جو ہے وہ دماغ کو کھوڑا دیتا ہے اور اسے لازمہ دماغ کمزور ہوتا ہے. جتنا آدمی غصہ کرے گا اتنا دماغ گرم ہوگا, اور جتنا گرم ہوگا اتنا اس میں کمزوری آئیں گی, وہ ٹھنڈے رہتے ہیں. کتنا ہی تم ان کو مشتعل کرنے کی کوشش کرو ان کو غصہ نہیں آتا ہے, اس غصہ نہ کرنے کی وجہ سے ان کا دماغ ٹھنڈا رہتا ہے, اور اس وجہ سے وہ مسائل کا انتخاب اور استعمال کرنے میں مہارت رکھتے ہیں. یہ بھی ایسا ہی معاملہ تھا کہ اسلامی قانون کے وضع کرنے میں امام ابو حنیفہ پوری امت میں ممتاز انسان ہے, پوری امت میں. یہ جب اسلامی قانون میں جب داخل ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ قانون سازی کے لیے انہوں نے کیا فارمولے بنائے ہیں اور ان فارمولوں کی کیا قدر و قیمت ہے. تو اب ان سے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مزاج کتنا ٹھنڈا ہے. معمول ان کا یہ تھا وہ رات کو نہیں سویا کرتے تھے, کبھی کبھی ہمارے بھائیوں کو ایک دفعہ مجھ سے ایک صاحب مل لیتے, کہا لگا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے رات میں سو نہیں سکتے, رات کو سوئے بغیر کیسے؟ کہا جی ہاں آپ بولتے رہیے, ذہن اتنا چھوٹا سا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتے. وہ لوگ کہ جو کال سینٹروں میں راتوں کو ڈیوٹیاں دیتے ہیں ان سے پوچھو رات کو جاگنا کیسے ممکن ہے. اور پرانے زمانے کے لحاظ بھی ہمارے جاننے والوں میں ایسے ہیں جو کبھی رات کو نہیں سوتے ہیں, رات کو جاگتے ہیں, ان کا روٹینی زندگی کا ایسا ہی ہے کہ رات کو کبھی نہیں سوئیں گے, دن میں صبح کو 7 بجے سے 11 بجے تک اپنی نیند پوری کرتے ہیں. آج کے ہمارے لوگوں میں پیر وقار صاحب کا معمول یہی ہے, آج کا نہیں ہے, آدھی زندگی ان کی اسی حال میں گزر گئی کہ رات کو کبھی نہیں سوتے آج بھی ہے. تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا معمول رات کو کیا تھا, آدھا وقت ان کا گزرتا تھا مطالعے میں اور مسائل میں اور آدھا عبادات میں, پھر فجر کی نماز کے بعد وہ بیٹھ کر مطالعہ کرتے تھے اور سبق پڑھاتے تھے, اور دوپہر تک ظہر کے بعد وہ آرام کرتے تھے عصر کی نماز تک, یہ ان کا روٹین تھا. ایک دفعہ ایک بہت بڑے محدث سے پوچھا گیا کہ کم سے کم نیند کتنی انسان کے لیے ضروری ہے, تو انہوں نے کہا حکیموں سے اگر پوچھو گے وہ کہیں گے 6 گھنٹے سے کم نہیں, اور اگر ہم سے پوچھو گے تو ہم کہتے ہیں 1 گھنٹہ بھی کافی ہے, لیکن حکیموں سے پوچھو گے تو وہ زمانے میں حکیم ہی تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا مگر میں تو ایسی بات بھی جانتا ہوں جہاں عقل کوئی کام نہیں دیتی ہے, امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ رمضان میں رات کو صرف 1.5 گھنٹہ سوتے تھے, اس کے علاوہ 24 گھنٹے میں بالکل نہیں سوتے تھے. تراویح پڑھانے کے بعد 1-1.5 گھنٹہ آرام کرنا, پھر جاگتے تھے, پھر تہجد کی نماز میں 10 پارے خود پڑھتے تھے, اور پھر فجر کی نماز پڑھ کر پھر قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے اور شام تک ایک قرآن ختم کرتے تھے, تب تک افطار کا وقت ہوتا تھا. یہ امام بخاری کے حالات میں لکھا. خیر, امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ شخص آیا اور آیا ظہر کے بعد جب ان کو آرام کرنا تھا, تو آیا نیچے. نیچے پہنچنے پر کہا, حضرت مجھے مسئلہ پوچھنا ہے. اب وہ مشتعل ہو کر کہتے, بھائی میں تو وہاں بیٹھا ہوا تھا صبح سے اب تک, اس وقت کیوں نہیں تم نے مسئلہ پوچھا, ابھی اس وقت آئے ہو, میرے آرام کا وقت ہے. ٹھنڈے مزاج ہو کر نیچے آئے, کہا لگا جی ہاں کہیے. کہا لگا جی وہ مسئلہ پوچھنا تھا مگر وہ ذہن سے ہی نکل گیا. وہ کیا پوچھنا تھا؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی, جب تمہیں یاد آ جائے گا تب آ جانا, تو جاؤ اس وقت. یہ چڑھائے اوپر اور پھر لیٹ گئے. اب جو نیند ذرا سی جمع ہوئی تو پھر آ گیا. کہا لگا جی مسئلہ یاد آ گیا, میں آ رہا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو نیچے اتارا ہے اور نیچے اتارنے کے بعد کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا جی بھول گیا. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے, جب تمہیں یاد آئے گا پھر آ جانا. وہ دیکھنا چاہتا تھا ان کو غصہ آتا ہے یا نہیں. اب تو غصہ آ جانا چاہیے تھا لیکن نہیں, وہ چلے گئے واپس. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے, جب تمہیں یاد آ جائے گا تب آ جانا. اب جب پھر دوبارہ تیسری مرتبہ سوئے, اب تو ویسے نیند کہاں آتی, لیکن بہرحال لیٹ گئے تو وہ پھر آ گیا. کہنے لگا جی یاد آ گیا مسئلہ. تو آ گیا نیچے اتارا ہے, اور نیچے اترانے کے بعد اس سے کیا مسئلہ؟ کہنے لگا تین مرتبہ تو میں چیک کر چکا, ان کو غصہ نہیں آ رہا ہے. اب کوئی اور ایسی بات کہوں گا جو غصے کی ہو. چنانچہ اس نے عجیب بات پوچھی. اس نے کہا یہ کہ صاحب یہ بتائیے, انسان کا جو پاخانہ ہوتا ہے اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ تو اس تو بہت غصے کی بات ہے بھائی, یہ کون سا مسئلہ ہے؟ تو نے بہت سوچنے بعد کہا, لگتا ہے اس میں تھوڑی تھوڑی مٹھاس ہوتی ہوگی. اس نے کھٹ سے کہا, آپ نے کبھی چکھا ہے؟ تو ان کو غصہ تو اندر سے آیا مگر کچھ نہیں کہا. کہنے لگے ضروری نہیں کہ کسی چیز کا ذائقہ ہم چکھ کر بتائیں, عقل سے بھی بتا سکتے ہیں. آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا مجھے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب انسان پاخانہ کرتا ہے تو مکھیاں اس پر آ جاتی ہیں, اور مکھی میٹھی چیز پر آتی ہے, کڑوی چیز یا کھٹی چیز پر مکھی نہیں آتی. کہنے لگا صاحب مجھے معافی دے دیجیے, مجھے آپ سے مسئلہ صاحب نہیں پوچھا تھا, مجھے یہ دیکھا تھا آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں. تو میں نے بہت کوشش کی آپ کو مشتعل کرنے کی لیکن نہیں ہو سکا, مجھے معاف کر دیں آپ. تو انہوں نے کہا چلو اس میں بھی معافی. ٹھنڈا مزاج بہت بڑی خوبی ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک صحابی دفعہ ہے, کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا غصہ نہیں کرنا, لا تغضب. اس نے کہا سر بہت اچھا, اور کوئی نصیحت؟ فرمایا لا تغضب, غصہ نہیں کرنا. کہا سر ٹھیک ہے بہت اچھا, اور کوئی نصیحت؟ فرمایا لا تغضب, غصہ نہیں کرنا. یہ غصہ بے شمار نقصانوں کا سبب بنتا ہے, اور جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں وہاں جب آپ کے سامنے بیمار کی خدمت کرنے والا تیماردار طرح طرح کی ٹینشنوں میں اور خود بیمار طرح طرح کی پریشانیوں میں, اور اس وقت آپ کو چاروں طرف سے سب کا لوڈ, اس وقت غصہ آنا یقینی ہے. لیکن اس وقت اپنے آپ کو کہیے کہ میں ایک ایسی امتحان کی جگہ پر ہوں جہاں غصہ آ جانا چاہیے, مگر اپنے آپ کو غصے میں رکھوں گا. ویسے مان لیتے جب آپ اپنے گھر میں ہوں اور گھر میں کئی قسم کے مسائل بیک پیدا ہو جائیں, اور کئی قسم کے مسائل بیک پیدا ہو گئے, آبا جان کا مسئلہ کچھ اور, بچوں کا مسئلہ کچھ اور, بیوی نے اسی وقت ٹینشن اٹھایا کہ میں جا رہی ہوں مائیکے, ٹھیک آپ کو ادھر سے ڈیوٹی کا وقت ہے اور ادھر سے فون پر فون آ رہا ہے, آپ کے پیشنٹ انتظار کر رہے ہیں, اس وقت جو سارے مسائل جمع ہو جائیں گے اس وقت آپ کیا کریں گے؟ بس وہی آپ کریں گے اس وارڈ میں جہاں آپ رات کی تنہائی تھکے ہوئے دن بھر کے, اس وقت جب آپ کو ٹینشن ہو. تو بہت مشکل امتحان ہے, مگر اس امتحان میں جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو اس کا نفع ساری زندگی میں آ جائے گا. میں اپنے بعض بڑے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں, ان سے باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ جی وہ زمانہ ہم نے, میں نے کہا کہ اس زمانے میں آپ کو بڑے ٹینشن ہے کہ ہاں ہاں وہ ٹینشن جھیل لینا جو ہے وہ آگے کے ہماری زندگی کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. آپ ذہن میں یہ رکھیں اس وقت میں قابل بننے کے راستے پر ہوں, اور آئندہ امت کو انسانوں کو قابل ڈاکٹر کی ضرورت ہے. ایسے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے جو نام تو ڈاکٹر ہے کہ اندر سے ناقابل, اور آپ جانتے ہیں ناقابل ڈاکٹر کے پہنچائے ہوئے نقصان کے اثرات کہاں تک پہنچ گئے. اگلا مرحلہ, یہ وہ دنیا ہے جس دنیا میں پیسہ بہت کمایا جا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں مادی پرست بن کر کے رہیں گے یا انسانیت نواز بن کر. دونوں طرح کے کردار سامنے آئیں گے. ایک شخص مادی پرستی کے ساتھ جب اس میں ہے تو غلط ٹیسٹ کرانا. میرے بھائی نے مجھے بتایا, کہا لگا صاحب کسی ڈاکٹر کا روٹین نہیں ہے. کیا کسی ڈاکٹر کا بتایا یا کسی ہسپتال کا بتایا؟ کہ صاحب ہسپتال کا روٹین یہی ہے, جو پیشنٹ وہاں آئے گا ان کا الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے, اور الٹرا ساؤنڈ میں ان کو بتانا ہے اس کو دکھاؤ پتھری ہے, اور پھر ہسپتال والا کہتا ہے ہمارے یہاں ایڈمٹ ہو جاؤ, ایک ہفتے میں پتھری غائب ہو جائے گی. چاہے تو اس کے ایک ہفتے تک وہ فیس بھی سارا لے کر ایک ہفتے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کرا کر کہتا ہے پتھری غائب. مقصد کیا ہے پیسہ کھینچنا؟ مجھ سے میرے ڈاکٹر میرے بھائی ڈاکٹر نے کہا, کہنے لگا صاحب ہم لوگ تو کبھی کبھی وہ جرم کرتے ہیں آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے صاحب ہم کبھی پیشنٹ کا وہ ٹیسٹ کراتے ہیں جس کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے,
وہ بےچارا ٹینشن میں آ جاتا ہے, کہنے لگے ہے خبر کیا کیا ٹیسٹ ایک لسٹ میں, میں دوسرے کو ٹھیک نہیں ہو رہا, اب وہ ٹیسٹ میرے ٹھیک نکلنے چاہیے. وہ اپنی بیماری کو تو بھول جاتا ہے, وہ دوسرے ٹیسٹوں کے اس فکر میں پڑ جاتا ہے. وہ کبھی ایک سے کہتا ہے میں کہتا ہوں ٹھیک مسئلے لکھ میں یہ ٹیسٹ کرنا اور یہ ٹیسٹ, میں قسم آٹھ ٹیسٹ سب میں کہتا ہے نہیں, ایک ٹیسٹ کہیں باہر بھیجا ہے پتہ نہیں وہاں سے کیا آئے گا, ڈاکٹر کو معلوم ہے اس کو کچھ بھی نہیں, لیکن ان سارے ٹیسٹوں سے اس کا کمیشن لے لیا اور اسے کہا یہ ٹیسٹ دوا ٹھیک اچھو ٹھیک آج میں کہوں یہ دوا کا. صاحب یہ تو پہلے آپ کو بتانا تھا اسے, لیکن اگر آپ واقعتا سمجھتے ہیں آپ کے دیانتداری کہ ہاں اس بیمار کی ان تمام اس بیماری کی تشخیص کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کا جاننا ضروری ہے, تو یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ یہ کرائیں. لیکن آپ سمجھ رہے ہوں کہ نہیں صاحب ان ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہے اور پھر بھی کرا رہے ہیں, تو یہ بدترین استحصال ہے جو اس مجبور انسان کا ہو رہا ہے اور ہمارے ہاتھ سے رہا ہے. میں معافی چاہوں گا, میں کسی کا دل دکھانا میرا مقصود نہیں ہے, اور وہ کون ایمان والا ہوگا کہ جو دوسرے ایمان والے کا دل دکھائے, لیکن حق بات ضرور بتانی چاہیے, اور یہ حق بات بتانا خود آپ کی ڈیوٹی بھی ہے. جب آپ کے سامنے بیمار آئے گا اور آپ اس بیمار کے متعلق کچھ ایسی بات کہنا چاہیں گے جو اس کے مزاج کے خلاف ہو, لیکن آپ ڈاکٹر ہونے کے حساب سے آپ کو حق کہنا. ایک خاتون آتی ہے کہ جی فلاں جگہ میرا رشتہ طے ہو رہا ہے, میں نے سنا وہ لڑکا آپ کے پاس کوئی علاج کرانے کے لیے آتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ لڑکا نامرد ہے, تو آپ کی ڈیوٹی ہے اس وقت کہنا کہ لڑکا نامرد ہے. ہاں کل کو لڑکا اگر کہے گا صاحب آپ نے میرا راز فاش کر دیا, کہ جی ہاں آپ کا راز فاش ہوا مگر اس کی زندگی بچائی, کیا میں اس کے ساتھ خیانت کرتا؟ اب اگر وہ پیشنٹ آپ کے ساتھ, ہم سچ سچ بتائیے وہ لڑکا آپ کے پاس کیا علاج کرتا ہے, تب یہ ڈاکٹر سوال کرتا ہے کہ جی ہم بتائیں اس کا راز آؤٹ کر دیں. علی گڑھ یونیورسٹی میں سیمینار تھا, اس سیمینار میں دوسرے چند ٹاپکوں کے ساتھ ساتھ ایک ٹاپک یہ بھی تھا کہ کیا ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کی ان باتوں کو جو راز کی باتیں ہیں اس کے دوسرے لوگوں کو بتا سکتا ہے یا نہیں. تو وہاں جو چند باتیں طے ہوئی تھی ان میں سے ایک بات یہ, خیر ہمارا داری تو آپ کو بھی وہاں آپ یہ نہیں دیکھیں گے صاحب یہ کڑوا ہوگا اس کو یا نہیں, یہ ناگوار گزرے گا نہیں, جو ذمہ داری ہے وہ ظاہر ہے ایک بیمار ہے اور آپ اس کی پیاری چیز اس سے بند کرانا چاہتے ہیں کہ صاحب آپ کو ہم کو سنا مٹھائی کھانے کے بہت شوق ہے, لیکن آپ کو صاف صاف بتاتے ہیں آپ شوگر کے راستے پر چل چکے ہیں, آپ کو شوگر بند کرنا ہوگا. اگر آپ اس وقت سوچیں گے اس لیے مدرا دماغ کھانا ٹیوٹ کو سن داغن مدرا دماغ کھانا, تو وہ تو بیچارہ گویا اس کے ساتھ خیانت کی جا رہی ہے. آج کا ہماری اسلامی سوسائٹی میں جو معزز ترین شعبے مانے جاتے تھے ان میں پہلا شعبہ تھا علم دین کا اور دوسرا شعبہ تھا علم طب کا. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ خود کہا کرتے تھے العلم علمان, علم تو دنیا میں دو ہی ہیں, ایک علم الادیان و علم الابدان, ایک دینوں کا علم اور ایک جسموں کا علم, جسموں کا علم طب آپ کا میڈیکل. امام شافعی کہتے ہیں علم دنیا میں دو ہی ہیں, اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے, اور باقی علموں کو وہ علم نہیں مانتے تھے, وہ کہتے تھے یہ باقی علم نہیں ہے وہ اصل میں ہنر ہے. ایک انسان وہ کہتے بعد سے بعد میں جو تحقیقات کرنے والے ہیں تو انہوں نے ان میں سے ایک نے لکھا کہ امام شافعی کے جملے کا مطلب کیا ہے, مطلب یہ ہے جو انجینئر ہے اس کو کہتے ہیں پڑھا لکھا مستری ہے, ایک ان پڑھ مستری ہے پڑھا لکھا مستری ہے, ایک اپنے تجربات سے بتاتا ہے کہ صاحب کتنا سیمنٹ لگانا ہے کتنی یہ لگانا ہے وہ پڑھ کر کے بتا رہا ہے, یہ تو وہ پڑھا لکھا مستری ہے. ایک ان پڑھ انسان ہے تجربات سے بلڈنگ بناتا ہے, اس نے پہلے اس کو ڈگری کی ہے اس کے بعد بتا رہا ہے بلڈنگ کیسے بنے گی, تو پڑھا لکھا مستری ان پڑھ مستری بس اتنا ہی فرق ہے. تو باقی علموں کو وہ علم نہیں مانتے تھے, کہتے تھے علم دنیا میں دو ہی ہیں, ایک علم الادیان ایک علم الابدان. اور پھر اسی وجہ سے اس مسلمان سوسائٹی میں معزز ترین شخصیات میں طبیب قرار دیا جاتا تھا, لیکن یہ طبیب ویسا ہوتا تھا وہ اپنا پیسہ یہاں سے اپنا پیسہ اپنی پراپرٹی بیچ کر کے پھر بیمار کا علاج کرتا تھا, اور اس کو خوشی ہوتی تھی میرا پیشنٹ ٹھیک ہو جائے, بس اس کو یا تو خوشی آپ پائیں گے پیسہ کما کر اور یا خوشی آپ پائیں گے بیمار کو ٹھیک کر کے. اگر ہمارا بیمار ٹھیک ہو گیا اور وہ ہماری خوشی کی چیز ہے تو حقیقی خوشی یہ ہے. ورنہ یاد رکھنا چاہیے کہ بیمار کہتا ہے ڈاکٹر تو بہت قابل ہے مگر پیسے بہت کھینچتا ہے, ساتھ میں جملہ یہ ساتھ آئے گا پیسے بہت کھینچتا ہے. ہم سے میڈیکل سے متعلق طرح طرح کے مسائل لوگ پوچھتے رہتے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک بھائی میرے ڈاکٹر ہی ہیں وہ بھی وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہم اپنے ہسپتال کے لیے فیس لے لیتے ہیں اور فیس لینے کے بعد ایڈمٹ کرنے کی فیس لیتے ہیں, اس کے بعد پھر اگر پیشنٹ نہیں آیا تو اس فیس کا ہم کیا کریں گے, واپس کرنی ہے یا ہم رکھ سکتے ہیں, ادھر سے سیٹ اس کی خالی ہے ہم اس سیٹ پر دوسرے ڈاکٹر دوسرے پیشنٹ کو لا سکتے ہیں یا نہیں وغیرہ. اسی طرح سے وہ پوچھ رہے تھے کہ لگا جی ہمارے یہاں جب پیشنٹ آتے ہیں تو ان کو نمبر کے ساتھ دینا ہوتا ہے, اب اگر ہم بیچ میں کوئی اور پیشنٹ آئے تو اس کو ہم لے سکتے ہیں ان سے پہلے یا نہیں. مسائل ہیں اور جو ماہر اہل علم ہیں ان مسائل کو حل بھی کرتے ہیں. ان مسائل سے اس وقت گفتگو نہیں ہے, اس وقت گفتگو جو ہے وہ یہ کہ آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں اس میں امتحان کہاں کہاں. جب دائیں بائیں آپ دیکھ رہے ہوں گے, فلاں ڈاکٹر نے اتنے دنوں کے اندر گاڑی خرید لی, اور گاڑی کیسے خرید لی, کہ آپ کمپنی والوں کی فراڈ دوائیاں اس نے چلائی آگے اور کمپنی والوں نے بہت بڑا گفٹ اس کو دے دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہ معزز ترین شخص جس کے ہاتھ میں ہماری صحت ہے, وہ ان ظالموں کا ہاتھ کا آلہ کار بن کر کے یہاں کے غریبوں کا پیسہ کھینچوا کر کے اور اس کے بعد پھر اپنے لیے گاڑی خریدوا رہا ہے اور ان کے تجری بھر رہا ہے. ایسا خفیہ ظلم ہے جس ظلم کو پکڑا بھی نہیں جا سکتا. اس ظلم سے روکنے والی چیز تو بس صرف آپ کا ایمان اور آپ کا وہ ضمیر جو انسانیت کے عنوان پر اگر زندہ ہوگا تو ہوگا, اور رہا کوئی شکل نہیں. کمپنی والے آئیں گے, جی ہم آپ کے لیے گفٹ لائے ہیں. یہ گفٹ ہی ہے یا رشوت ہے؟ ہاں تحفہ بھی ہو سکتا ہے اور رشوت بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کمپنی قابل اعتماد ہے اور اس بیمار کے لیے یہی دوائی مفید ہے اور یہ دوائی مجھے لکھنی ہی لکھنی ہے, کمپنی والے مجھے گفٹ دیں یا نہ دیں مجھے بہرحال یہ دوائی اس کے لیے لکھنی ہے, اور اب اگر کمپنی والے آپ کو تحفہ دے رہے ہیں تو یہ تحفہ ہی ہے, یہ لے سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر کمپنی والوں کی دوائی فراڈ ہے, تو صرف رنگین میٹھا پانی ہے یا صرف کیپسول کے اندر آٹا بھرا ہوا ہے اور نام ہے فلاں کیپسول, اب اگر یہ فراڈ کمپنی ہے اور ڈاکٹر اس کی کمپنی کی دوائی کو آگے چلانے والا نہیں ہے, لہٰذا وہ لا کر پہلے آپ کو گفٹ دیتے ہیں کہ جناب یہ قبول فرمائیں اور دوائی یہ استعمال کرائیں, اور وہ یہ گفٹ دے ہی رہے ہیں اس لیے تاکہ آپ ان کی فراڈ دوائی آگے چلائیں. یہ گفٹ نہیں ہے, یہ رشوت ہے. یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں, بالکل ذرا سے ادھر کو جائیں گے تو کچھ اور بنے گا, ذرا سے ادھر کو جائیں گے تو کچھ اور بنتا ہے. دنیا میں حقائق کبھی مل کر کے ایک ساتھ چلتے ہیں. مجھے یاد ہے میں ایک مرتبہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علامہ انور شاہ صاحب کے شاگرد تھے, یہاں کشمیر بھی وہ آئے ہیں, ان کی مجلس میں ایک دفعہ گئے تو وہاں لوگ طرح طرح کے سوالات پوچھ رہے تھے, تو میں نے بھی ہمت کی ایک سوال پوچھنے کی. میں نے کہا حضرت یہ فرمائیں توازو میں اور بزدلی میں کیا فرق ہے؟ توازو میں بھی آدمی نرم مزاج ہوتا ہے, بزدل تو ہوتا ہی ہے نرم مزاج. بزدلی بہت بری چیز ہے, توازو بھی بہت اچھی چیز ہے, اے دونوں کی جیسی. اور صاحب یہ فرمائیں تکبر میں اور خودداری میں کیا فرق ہے؟ تکبر میں بھی اکڑ ہوتی ہے, خوددار انسان بھی اکڑ دکھاتا ہے. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان خوددار ہو اور ہم سمجھے اس کے اندر تکبر ہے, اور ایک انسان کے اندر تکبر ہے وہ سمجھ رہا ہے میں تو خوددار ہوں تکبر ہوں, تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ بظاہر دونوں ایک ہی جیسے لگتے ہیں. بہادر میں اور ظالم میں کیا فرق ہے؟ بہادر بھی ہمت کر کے آگے بڑھتا ہے, ظالم بھی آگے بڑھتا ہے. کیا کہا تو انہیں ایسی فلسفیانہ باری فرق سمجھایا, ظاہر ہے ان کو سمجھانا اس وقت مشکل. میں عرض کر رہا تھا تحفہ اور رشوت یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں. اگر یہ دوائی صحیح ہے اور بہرحال ڈاکٹر کو یہی دوائی لکھنی ہے, کمپنی والوں کو معلوم ہے کہ دوائی یہی لکھے گا, اور اس کے باوجود وہ پھر لا کر کے آپ کو دے رہے ہیں کوئی چیز, تو چونکہ کمپنی والوں نے اسی کے لیے ایک مخصوص رقم مخصوص کر رکھی ہے ایک خاص, اور وہ دوائی میں شامل ہے اس کی قیمت, تو دینی ہے دینی ہے اس کو. آپ ان کے دیے ہوئے گفٹ کی وجہ سے دوائی نہیں لکھ رہے ہیں, بلکہ آپ دوائی اسے لکھ رہے ہیں کہ یہی دوائی مفید اس مریض کے لیے مفید ہے, تو پھر یہ آپ کے لیے تحفہ ہے, یہ رشوت نہیں. اور اگر یہ دوائی آپ کے لیے مفید نہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب یہ دوائی اس کے لیے, مگر چونکہ میں نے کمپنی والوں کا گفٹ وصول کر لیا ہے, پھر آپ دیکھیں گے دائیں بائیں کہ فلاں ڈاکٹر صاحب کی بلڈنگ اتنی بڑی بن گئی اور صاحب اس کی گاڑیاں اتنی آ گئی اور میں اب بھی وہی ہوں, تو اس نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ یا صاحب اس نے راستہ اختیار کیا کہ ڈیوٹی کے اوقات میں جا کر نرسنگ ہوم میں جا کر کے آپریشن کرنا اور وہاں سے الگ سے پیسہ وصول کرنا, میں بھی کیوں نہیں یہی راستہ اختیار کروں گا؟ تو یہ خیانت ہوگی. اگر میری ڈیوٹی 10 بجے سے 4 بجے تک ہے, تو اگر ایک منٹ بھی میں لیٹ کر کے جا رہا ہوں, اس ایک منٹ کی جو تنخواہ میں لے رہا ہوں میرے حلال نہیں ہے. اور یہ تنہا کسی ڈاکٹر کا نہیں, یہ علماء کا مسئلہ بھی یہی ہے, مدرسوں میں پڑھانے والوں کا مسئلہ بھی یہی ہے, سکولوں میں پڑھانے والے ٹیچروں کا مسئلہ بھی یہی ہے, دفتروں میں کام کرنے والے ملازموں کا مسئلہ بھی یہی ہے, ہسپتال میں کام کرنے والے ڈاکٹروں کا مسئلہ بھی یہی ہے, ہمارے گھر میں کام کرنے والا پرائیویٹ ملازم اس کے لیے بھی فارمولا یہی ہے, اور سرکار کے کسی اونچے عہدے پر کام کرنے والے فرد کا اس کے لیے بھی قانون یہی قانون قانون, اس میں کوئی بچا ہوا نہیں ہے. وہ تو اسلامی قانون ہے جو سب کو ایک ہی رستے پہ رکھتا ہے. حضرت نبی, آپ نے خوب سنا ہوگا, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند صحابہ چاہتے تھے کہ فلاں عورت کا ہاتھ نہ کٹے جس کے ہاتھ جس سے چوری سرزد ہو گئی, لیکن کہہ نہیں پاتے تھے, اور بعد میں ہمت کر کے ایک چھوٹے لڑکے کو جو بہت زیادہ پیارا تھا حضور کا, چھوٹا لڑکا کیا جوان, اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو کہا تم جا کر حضور سے کہو کہ فاطمہ بنت قیس کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے, بخاری شریف حدیث ہے, تو حضرت فاطمہ بنت قیس کے
سے اتفاقاً چوری سرزد ہو گئی تھی, وہ معزز خاتون تھی, تو اسامہ بن زید نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی چاہتے ہیں کہ آپ فاطمہ بنت قیس کا ہاتھ نہ کاٹیں, اس کے لیے کوئی کنسیشن دے دیں. تو حضرت نبی علیہ السلام والسلام اسی اسامہ بن زید جس کے بارے میں حضور نے کہا تھا یہ میرا محبوب ترین انسان ہے, انہ الاحب الناس الی, یہ بھی بخاری شریف میں ہے, یہ میرا محبوب ترین لڑکا ہے, مجھے بہت پیارا لگتا ہے, یہ اسی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی جب یہ بات سنی تو ان کو غصے میں آ گئے, اور غصے میں آنے کے بعد پھر مسجد میں آ گئے اور کہنے لگے کیا ہو گیا ہے لوگوں کو, اللہ کا قانون روکنے کے لیے سفارشیں کرتے ہیں, میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گا اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا. سب آپ لوگ حیران ہو گئے کہ حضور اتنے نرم اور یہاں اتنے سخت ہو گئے. جملہ یہی موجود ہے بخاری شریف میں, لو ان بنت محمد فاطمہ سرقت لقطعت یدھا, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا. تو اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں سارے ایک ہی برابر ہوتے ہیں, وہاں کوئی کسی سے بڑا, قانون سب کے لیے برابر, ڈیوٹی پوری دینا ہمارا فریضہ ہے. اور حضرات دل کی گہرائی سے اس بات کو سنیں کہ دوسرے شعبوں میں ڈیوٹی میں کوتاہی کرنے والے کا نقصان اتنا بڑا نہیں ہے جتنے میڈیکل شعبے میں ڈیوٹی دینے والا کوتاہی کرے اس کا نقصان جتنا خطرناک ہے. اس کا نقصان طلبہ کو ہوگا جو سکول میں ڈیوٹی نہیں دے رہا ہے تو طالب علم کا نقصان, جو دفتر میں ڈیوٹی نہیں دے رہا ہے وقت پر اور یا وقت سے پہلے نکل جاتا ہے اس کا نقصان ان انسانوں کا ہے جن کو وہاں فائدے ہیں, جن کو وہاں جن کی درخواستیں وہاں ہیں, لیکن میڈیکل سے شعبے سے وابستہ انسان کی ڈیوٹی پوری نہ دینا اس کا نقصان بیماروں کو ہے, اور یہ بیمار سب سے زیادہ قسم پرسی والا انسان ہوتا ہے, پریشان حال انسان ہوتا ہے. تو میری ڈیوٹی نہ دینے کا نقصان بھی ہے اور دوسرے شعبوں میں ڈیوٹی نہ دینے والوں کا نقصان بھی ہے, اور میڈیکل شعبے سے وابستہ اس شخص کی ڈیوٹی نہ دینے کا نقصان بھی ہے, لیکن اس کا نقصان سب سے بڑا ہے. اس لیے امانت سمجھ کر کے صاحب یہ ڈیوٹی میرے پاس امانت ہے, اور قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ امت امانت داری پر قائم نہیں رہے گی, خیانت کرتی رہے گی. وہ یہی ہے جو عہدے ہمارے ہوں گے اس عہدوں کی رعایت نہیں کریں گے. جب ہم ڈاکٹر بننے کی تمنا کر رہے تھے اس وقت سارے ملازموں کا, ملازم جب چاہتا ہے صاحب مجھے کہیں ملازمت ملنی چاہیے, اس وقت کیا کیسی تمنائیں کرتا ہے, کیسے دور دھوپ کرتا ہے, کیسے رشوتیں دینے کو تیار ہے, کیسے سفارشیں لانے کو تیار ہے, زمین بیچ کر کے کہیں نہ کہیں سے ملازمت مل جانی چاہیے. ٹھیک, اس وقت اگر پوچھیں گے آپ جناب آپ سے درخواست ہے آپ ڈیوٹی پوری دیں گے, کہے گا بالکل آدھا گھنٹہ پہلے میں حاضر ہو جاؤں گا, اور جو یہ ملازمت مل گئی رویہ بدل جائے گا. ہاں ملازم تحریک تو چلاتے ہیں کہ پے کمیشن ہمارے لیے جاری کر دو, لیکن یہ تحریک کبھی نہیں چلاتے ہیں کہ سارے ملازم صحیح ڈیوٹی دیں. یہ پہلو کیوں نہیں نظروں میں آتا ہے, ملازم ڈیوٹی نہ دیں اس کا نقصان یہیں کے عوام کو تو ہے, یہیں کے لوگوں کو تو ہے, لیکن اس کے لیے ان کے ہاں کوئی تحریک نہیں ہے. ہاں تنخواہیں وصول کرنے کے لیے تحریکیں چلیں گی, ہڑتالیں بھی ہوں گی, یہ بھی ہوں گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ڈیوٹی کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ تنہا آگے ورنہ نقصان اس کا کبھی یہ ہوتا ہے کہ 99% ہماری حلال کمائی اور اس میں 1% اگر حرام شامل ہو گیا تو اس پورے میں زوال آ جاتا ہے, اور یہ پھر کبھی سکون کا ذریعہ نہیں بنتا. اس لیے اپنی ڈیوٹیوں کو پورا دینا یہ بہت اہم ترین ذمہ داری ہے اور حقوق العباد میں سے ہے. ڈیوٹی پوری دینا خود عبادات میں سے ہے, اور یہ سمجھنا کہ نہیں صاحب میں جاؤں گا تو کون کیا کہے گا. آج بھی بعض قابل فخر انسان ہوتے ہیں, مجھے یہیں شاید شہر میں بلکہ ہو سکتا ہے یہاں ہوں, وہ بیٹھے ہوئے ہوں مجھے نہیں معلوم ہے, انہوں نے مجھ سے خود کہا, کہنے لگا جی ڈاکٹروں نے ہڑتال کی, اس ہڑتال کی وجہ سے میں وہاں جا نہیں سکا, اگر میں چھپ کر جاتا تو میرے لیے بہتر نہیں تھا, اس لیے میں جا نہ سکا, چاہتا تھا میں ضرور جاؤں, اب اتنی دن کی تنخواہ کا میں کیا کروں, میں واپس جاتا ہوں تنخواہ استعمال نہیں کرنا چاہتا. ایسے کردار والے بھی ہیں. علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ریٹائر ہو گئے, الوداعی پارٹی ان کو دی جا رہی تھی, انہوں نے پہلے منع کیا, جب ڈی سی صاحب نے بھی کہا نہیں صاحب آپ کا تو بہت رول رہا ہے یونیورسٹی میں آپ ضرور مان لیں, کہ لگا صاحب آپ سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے, کہ لگا اب کیا فائدہ اٹھاؤ گے اتنا زمانہ ہو گیا میرا ڈیوٹی دیتے دیتے, کہ لگا نہیں آخری فائدہ, کہ لگا اب جب اس نے ان سے کہا گیا کہ صاحب اپنے ڈیوٹی کے تجربات بیان کیجیے, تو انہوں نے کہا میں نے ساری زندگی یونیورسٹی میں ڈیوٹی دی ہے, صرف 2 مرتبہ 3 منٹ لیٹ ہوا ہوں کلاس میں آنے سے, اور ان 3 منٹوں کی میں نے تنخواہ واپس کر دی, اور وہ 3 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تھے رکشے والے کی وجہ سے میری وجہ سے نہیں. یہ سب ہمارے لیے بھی سبق ہے, تنہا آپ کے لیے نہیں, کہ ہم اپنی ڈیوٹیوں کو صحیح صحیح انجام دیں. کس قدر ظالم ہوگا وہ ڈاکٹر جو اپنی ڈیوٹی کے جگہ سے ہٹ جاتا ہے اور وہ باہر جا کر کے کہیں کام کرتا ہے یا اپنے پیشنٹ کو کہتا ہے یہاں نہیں تم فلاں جگہ ہو کیونکہ وہاں وہ تم سے وصول کیا. تو گویا یہ ٹائم جو ٹائم ڈیوٹی کا ہے یہ ہم بیچ چکے ہیں اس ادارے کو جس کی ہم تنخواہ لے رہے ہیں. یہ ہمارا اپنا ٹائم نہیں ہے, یہ ہم تنخواہ اس لیے ڈیوٹی کے اوپر ڈیوٹی نہیں لے سکتے. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر میں نے کسی کی ملازمت لے لی, جناب آپ کے دفتر میں 3 گھنٹے کام کروں گا, ان 3 گھنٹوں کے اندر کوئی اور کام میں لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا؟ کیونکہ 3 گھنٹے میرے بک چکے ہیں, اب یہ 3 گھنٹے میرے ہیں ہی نہیں. ان 3 گھنٹوں کا کام مجھے ان کا کرنا ہے, وہاں سے مجھے تنخواہ لینی ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے اگر میں میری ڈیوٹی اگر 10 بجے سے 4 بجے تک ہے یا نائٹ کی ڈیوٹی ہے تو یہ مجھے امانتداری کے ساتھ پوری کرنی ہے. میرے واضح نوجوان ڈاکٹر دوست پوچھتے ہیں, کہا لگا جی اگر نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے, دور دراز گاؤں کا ہسپتال ہے, وہاں زیادہ پیشنٹ آتے بھی نہیں, ہم 2 ہیں, ایک اگر کہے گا آج تم جاؤ میں یہاں ڈیوٹی, اور ہم کو 2 کو ڈیوٹی دینی ہے, مگر ایک آدھ ڈیوٹی دیتا ہے میں گھر چلا جاؤں تو اچھا گنجائش کہ نہ؟ یہ پوچھتے ہیں تو ہم جواب میں کہتے ہیں آپ سروس رول دکھاؤ. کیا جو آپ کا سروس رول وہاں بتا رہا ہوگا اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے. کیوں؟ حلال و حرام کا فیصلہ. دین کو بگاڑنا اللہ محفوظ فرمائے اس دور سے, یہودیوں کا کام تھا, وہ اپنے دین کو بگاڑتے تھے اور آدمی کو خوش کرنے کے لیے غلط مسئلہ بتاتے تھے. اس کو نفع پہنچانا ہے, اس لیے حلال کو حرام بنانا اور حرام کو حلال بنانا یہودیوں کا کام ہے. پر اللہ اس دور سے بچائے. امت کے اندر ایسے افراد جب پیدا ہو جائے گا تو دین بگڑ جائے گا. پیسہ وصول کرنے کے لیے حلال کو حرام بنانا, حرام کو حلال بنانا, دوسرے کو خوش کرنے کے لیے حلال کو حلال, حرام بنانا, حرام کو حلال بنانا. اور میں اس کا فیس نہیں کر سکتا ہوں اس لیے اس کی چاہت کے مطابق کہوں گا اچن کی پرواہ ہے نہیں. تو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ سروس رول کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہی کرنا ہوگا. آپ کو ڈیوٹی وقت پر دینا اور مکمل ڈیوٹی دینا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, خاص طور پر وہ ڈیوٹیاں جس میں ٹینشن, جس پر لوڈ, جس پر دباؤ زیادہ آتا ہو. اچھا, جونیئر ڈاکٹروں کو سینئر ڈاکٹر بہت پریشان کرتے ہیں, سب کا معاملہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن کچھ کا, اور وہ بس ڈرتے بھی ہیں, یہاں سے اندر سے خیالات بھی آتے ہیں, یہ مجھے خام خواہ ڈانٹ رہے ہیں, یہ خام خواہ لوڈ, ایک کام ابھی پورا کیا نہیں دوسرا کہتا ہے یوں کرو. اس کا جواب یہ, اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں اس میں زیر تربیت ہوں, اور اس زیر تربیت ہونے میں جتنی ڈانٹ پڑے گی جتنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ان انسانوں کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا. ان تابعین میں سے کچھ لوگ بہت اونچے درجے کے تابعین تھے, انہیں میں سے جیسے سعید بن مسیب, جن کی حالت یہ تھی کہ بعض صحابہ بھی ان کے سامنے پڑھنے کے لیے آتے تھے, صحابہ تابعین کے سامنے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. ایک صحابی ہے, اس نے حضور کا زمانہ بہت تھوڑا پایا, چند دن وہ حضور کے ساتھ رہے اور چلے گئے اپنے علاقے میں, بعد میں حضور نبی علیہ السلام کی رخصت ہو گئے. یہ جو تابعی آیا, یہ ابوبکر صدیق, عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, تمام بڑے بڑے صحابہ سے ساری حدیثیں اس نے یاد کر لی. تو تابعی علم میں آگے نکل گیا اس صحابی سے جو صرف 20 دن حضور کے ساتھ رہا تھا. مالک ابن حویرس مثلا, وہ نوجوان لڑکا تھا, یمن سے آئے حضور کے پاس رہے اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پیچھے بٹھاتے تھے, یہاں نماز پڑھو. 20 دن جب ہو گئے تو اب جوان تھے, نئی نئی شادی ہوئی تھی, تو 20 دن کے بعد بیوی بچوں کی یاد آنے لگی, تو سوچنے لگے کہیں حضور سے, مگر ایسا نہ ہو ڈانٹ پڑ جائے گی وہاں سے, تو میرے پاس آئے ہو اور بس 20 دن میں گارو شو پیارا بولے ہو, اس لیے ہمت نہیں کی. لیکن بعد میں سوچا نہیں کروں گا, تو آ کر آج کے حضرت ہم کو گھر کی یاد آ رہی ہے. حضور فرمایا ہنستے ہوئے, تو کیا گھر جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اگر اجازت. حضور فرمایا تیاری کرو. اتنا خوش ہو گیا, کل کا چلو حضور نے چھٹی دے دی, تو دوسرا دوست, دوسرا لڑکا ساتھ تھا, کل کا کرو تیاری صبح نکلیں گے ہم گھر. اگلے دن صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بہت اچھی طرح سے رخصت کیا, حالانکہ حضور کو بھی معلوم تھا اب میری ان سے ملاقات نہیں ہوگی, ان کو بھی معلوم تھا نہ جانے اب کبھی کبھی ہم آ پائیں گے یمن سے یہاں. 15-20 دن پیدل چلنے میں لگتے تھے, بعد میں ملاقات نہیں ہو سکی لیکن چلے گئے وہ. اب یہ مالک ابن حویرس جو 20 دن حضور کے پاس رہے ہیں, یہ تو علم میں اس صحابہ اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان, تمام بڑے بڑے صحابہ سے سارا علم حاصل کر لیا تھا. تو بعض تابعین کا حال, عبداللہ بن عباس کے شاگرد کا نام ہے اکرمہ. اکرمہ سے لوگ پوچھتے تھے اللہ نے تم کو اتنا بڑا علم کیوں دیا؟ کہ عبداللہ بن عباس کے ڈانٹ سن کر, کہ عبداللہ بن عباس کے ڈانٹے میں نے کھائی ہیں اس لیے اللہ نے مجھے اتنا علم دیا. تو سینئر ڈاکٹر جب ڈانٹتا رہے اور سکھاتا رہے تو اس وقت خوش دلی کے ساتھ اس ڈانٹ کو مثبت فکر کے ساتھ لے لیجیے اور اسے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے, مستقبل میں ہم یہ ہمارے لیے نفع بخش ہوگا. مان لیجیے ڈاکٹر نے کہا نہیں صاحب آپ کو ڈیوٹی دینی ہے, چاہے کچھ بھی نہیں چلے گا, اور اس کی وجہ سے آپ کو رات بھر ڈیوٹی دینی پڑی. اس کے مقابلے اگر کہتا کوئی پتا نہیں بیٹا جاؤ سو جاؤ, تو اسے نرم کے وقتی طور پر کہا کتنا اچھا ہے, نرم مزاج ہے, اس نے مجھے آرام کرنے کو کہا, میں تو جا کر رضائی اوپر لگا کر کے پھر سوؤں گا, اب اگر مجھے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, اور ساتھ میں کسی کو ہوں گا اگر کہے گا کہاں ڈاکٹر, کہنے لگا وہ ہی نہیں, یہاں اندر سے چٹکنے بھی لگا کے رکھوں گا.
تو صاحب نے مجھے کہا, میرے سینئر نے مجھے کہا, جواب آ گیا سینئر نے آپ کے ساتھ خیر خائی نہیں بات کھائی تھی, آپ کو چاہیے تھا ڈیوٹی پر کھڑا رکھیں. یہ جوانی اور کس میں لگی ہے؟ لگی تو ہے اس جوانی میں جتنا پیس ہیں. ایک شاعر گزرے ہیں نور لکھنوی, تو وہ کہتے تھے میں جو قابل بنا ہوں تو میں بتاتا ہوں میں کیسے قابل بنا. وہ کہتا تھا میری ہاتھوں کی انگلیوں کی نشان ہے گواہ, میں نے خود کو پتھر کی طرح تراشا ہے بہت, میں نے خود کو پتھر کی طرح تراشا ہے بہت. آپ کہہ سکتے ہیں میں اگر بہت قابل ڈاکٹر بنا ہوں تو میں نے اپنے آپ کو پتھر کی طرح تراشا ہے, راتوں راتوں کو جاگتا رہا ہوں, دانتیں سی ہیں اور پیشنٹوں کے کا فیس کیا ہے, ان کی کڑوی کسیلی باتیں صحیح ہیں, ان کا میں نے پیشاب تک اٹھایا ہے, تب مجھے اللہ نے کوئی چیز عطا کی ہے. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو چپرا سیدھا ہسپتال میں, لیکن ہر ڈاکٹر کی اتنی خدمت کرتا تھا وہ کہ ایک وقت آیا تھا کہ ڈاکٹر اس سے پوچھتے تھے یا کیا فون کرو, میں بند سوئی بوڑا انسان تھا وہ چپراسی تھا, ہمارے علاقے میں آج بھی زندہ ہے وہ ڈاکٹر جو نیا میڈیکل کالج سے پڑھ کر کے جاتا تھا, وہ اس سے پوچھتا تھا اب کیا کرنا ہے آگے, سو تم یہی کیوں, تم بتاؤ. اتنی خدمت ڈاکٹروں کی الگ, پیشنٹوں کی الگ, بیماروں کی الگ, اور وہ کہتے تھے ہمارا سب سے بڑا نصیحہ تو یہ بوڑھا ہے, اور تعلیم اس کی دوسری کلاس پاس آج بھی ہے. چاہتے ہمارے علاقے میں ایک وہ ہوتا ہے, یہاں تو آپ یہاں کشمیر کے جنگلوں میں ایک درخت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ارخور, سنا ہے کسی نے؟ یہاں جنگلوں میں ایک درخت ہے اس کو کہتے ہیں ارخور, آسان. وہ جب بدن سے چھو جاتا ہے تو پورے بدن میں پھولے نکلتے ہیں, اور ڈاکٹر کہتے ہیں ہم کو نہیں معلوم یہ کون سی الرجی ہے. ظاہر بات ہے آپ نے نام بھی نہیں سنا اس کا, تو آپ کیسے بتائیں گے؟ سوئی جو ہے اس کی بھی ایک الرجی ہے, تو آپ تو کہہ سکتے ہیں ہاں صاحب یہ سوئی, جس کو ایک دنیا کی ایک زبان میں سوئی کو شیطان کہتے ہیں, تو اس کی الرجی, لیکن وہ ارخور کی الرجی کیسی ہوگی؟ تو وہاں جب نیا ڈاکٹر آیا جموں میڈیکل کالج سے پڑھ کر, وہ کہنے لگا بھائی اس کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگا جی اس کو ارخور ہو گیا. وہ کیا ہوتا ہے بھائی ارخور؟ وہ کہتا جی ارخور لگ گیا. اب وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا, لوگ کہنے لگا بھائی یہ کیسا ڈاکٹر آیا ہے اس کو یہ بھی پتا نہیں ارخور کیا ہوتا ہے. تو اب اسی سے جا کے پوچھا بھائی کیا چیز ہے یہ, اس کا علاج کیا ہے, تو اس سے پوچھنا پڑتا تھا. غرض یہ کہ محنت کے اس سے پوچھتے ہیں آپ کو یہ قابلیت کیسے پیدا ہوئی, کہنے لگا ڈاکٹروں کی خدمت الگ اور پیشنٹوں کی خدمت الگ. آپ اپنے آپ کو خادم بنا کر کے جب رکھیں گے تو اللہ بہت نوازیں گے. یاد رکھنا چاہیے دلوں کے اندر محبت, دلوں کے اندر محبت تبھی پیدا ہو سکتی ہے کہ جب یہاں سے ہم دل کے ساتھ ان کی خدمت کریں, اور اگر ہم دل سے ان کی خدمت نہیں کریں گے تو ظاہری اعتبار سے پیشنٹ تو بہت احترام کرتا ہے لیکن دل میں اس کی نفرت ہے. کسی مصیبت زدہ انسان کے دل کو جیتنا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے, بہت اہم کام ہے, لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ یہاں سے اپنے آپ کو ان تمام ٹینشنوں کو جھیلنے کے لیے برداشت کریں. آج کے زمانے کے ہر شعبے میں جو مشکلات اور مشکلات میں سے نامہروں کا مسئلہ پوچھتا, اور میڈیکل دنیا میں چونکہ جنسیات کو پڑھتے بھی, جنسیات پر بحثیں بھی کرتے ہیں, جنسیات کی ان گہرائیوں تک نظر جاتی ہے جن کی گہرائیوں تک باقی ان کے نظر نہیں, اس پڑھتے پڑھتے انسان کی جنسیات کا جذبہ ابھر جاتا ہے, اور پھر جب بے پردگی کے ساتھ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سامنے ہوں اور تنہائیاں ہوں تو اس وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا آسان نہیں, بہت زیادہ مشکل ہے. اس وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس قابو میں رکھنے کے لیے نمبر ایک, جتنا جلد ہو سکے شادیاں کریں. نمبر دو, اس اجنبی خاتون کو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا, بات کا تکرار مناسب نہیں ہوتا لیکن اہمیت کے پیش نظر دوبارہ عرض کرنا ضروری ہے, اس خاتون کو اپنے لیے سمجھیں یا تو یہ میری بہن کی جگہ ہے یا میری بیٹی کی جگہ ہے, اور جنسیات کی کوئی گفتگو ہرگز نہیں, خصوصاً ایسے وقت میں جب رات کی تنہائیاں ہوں, ڈیوٹی پیشنٹ بیمار کو سوئے ہوئے ہیں, کچھ کسی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور تنہا کمرے میں, اور وہاں فرض کیجئے کوئی نرس بھی ہے اور بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں, بیچ میں چائے بھی چل رہی ہے, اسی بیچ میں شیطان طرح طرح کے برے خیالات لائے گا, لازماً آئیں گے. یہ ممکن نہیں ہے, کوئی کتنا ہی پاک ذہن کیوں نہ ہو, اللہ کے نبی نے فرمایا اور حق فرمایا, لازماً پورا ہوگا. دو اجنبی لڑکا اور لڑکے جب ایک جگہ بیٹھیں گے شیطان لازماً آتا ہے, یا تو دونوں یا دو میں سے ایک کے ذہن میں برے خیالات ابھر جاتے ہیں. اس وقت اس پہلو کے اعتبار سے چونکہ ہمارا معاشرہ بہت زیادہ تباہی کا شکار ہے, اس لیے بعض جگہ یہاں کے ہسپتال, یہاں کے پرائیویٹ ہسپتال, یہاں کے نرسنگ ہوم ایک طرف سے شفا خانے ہیں لیکن دوسری طرف سے وہ بدکاریوں کی جگہیں بھی بن رہے ہیں. اس دنیا میں سب سے بدترین جگہیں چار ہوتی ہیں,
نمبر ایک جہاں شرک ہو, اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جا رہا ہو, اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا جا رہا ہو, نمبر دو جہاں بدکاریاں ہوں, نمبر تین جہاں شراب پی جائے, اور نمبر چار جہاں ناحق قتل ہو. چار جگہ بدترین ہیں. ان چار جگہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین کو ختم کر دیتا ہے, مگر سوچتا ہے اسی زمین میں کہیں سجدہ بھی ہو رہا ہے, چونکہ سجدہ ہو رہا ہے اور اسی زمین میں کہیں میرا ایک بندہ دوسرے بندے کی خدمت میں بھی لگا ہوا ہے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں برباد نہیں کروں گا, ورنہ ان چار جرموں کی وجہ سے, ان چار جگہوں کو نہیں, مجھے ساری روئے زمین کو تباہ کر دینا. آپ کے سامنے طرح طرح کے میڈیکل کے نئے مسائل آئیں گے, اور جیسے علم کے تمام شعبوں میں تحقیقات ہیں, آپ کے طب میں تو اور زیادہ تحقیقات ہیں. اس لیے بہت زیادہ پڑھنا آج کے ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے. اگر ڈاکٹر نے سمجھا صاحب میں تو ورقہ لے کر آ گیا, یہ ہے میرے پاس ایم بی بی ایس کی ڈگری, دو سال میں نے وہ انٹرنس بھی کر لیا اور تجربہ بھی کر لیا, اب تو میں مارکیٹ میں جا کر پیسے کماؤں گا, تو یہ یہی رک جائے گا. نادان انسان ہے. تمہارے سامنے علوم کی دنیا ہر نئے دن نئے افق لے کر آ رہی ہے, اس لیے جتنا نیا لٹریچر ہے اس کو پڑھنا, اس کے تحقیقات, یہ نئی چیز نہیں, یہ ہمارا ورثہ ہے. علم طب کا امام, قدیم علم طب کا امام شیخ ولی بن سینا, سرجری کا امام علامہ اسحاق زہراوی, لیکن وہ پدرام سلطان بودھ ہمارے پرانے لوگ تھے. کہتے ہیں نا صاحب نرسنگ, نرسوں کا شعبہ انگریزوں نے شروع کیا, یہ آپ کی کچی معلومات ہیں. نرسنگ ہوم کا سلسلہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے شروع ہوا ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ بیماروں کی عیادت کرنے کے لیے اور ان کی مرم پٹی کرنے کے لیے رہی رہی وہاں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرم پٹی کی ہے, اور جب آپ کو سر میں زخم لگ گئے تھے اور زخم لگنے کے بعد پھر آپ کی وہ کڑیاں گھس گئی تھی اور وہ خون نہیں رک رہا تھا, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی جلا کر یا فرش جلا کر کے یہاں بھرا تھا اور پھر پٹی باندھی تھی. تو کہتے ہیں صاحب نرسنگ وہ برطانیہ کے فلاں عورت نے فلاں جنگ میں شروع کیا تھا, نہیں, نرسنگ ہمارے. حدیثوں میں آتا ہے, بخاری میں حدیث ہے کہ خواتین نے فلاں جگہ زخمیوں کی مرہم پٹیاں کی, پیاسوں کو پانی پلایا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ تف وہ لاتے تھے مشکیں بار بار کا بتفریغان ہی علی القوم, اور لوگوں کے منہوں میں وہ پانی ڈال کر کے کہتے تھے پانی پیو اور لڑو. تو جنگوں کے اندر خواتین ہوا کرتی تھی. آج کے کچھ نادان لوگ جنگوں میں حاضر ہونے والی خواتین کا حوالہ دے کر کے اس خاتون کو کہتے تھے مارکیٹ میں نکلو, یہ دھوکہ دیتے ہیں. عورت کو ننگا کرنے کے لیے حوالہ دیں گے جنگوں کا, حالانکہ وہاں کی صورتحال کچھ اور ہے, یہاں کی صورتحال کچھ اور ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص کہے کہ صاحب دیکھیے اسلام نے اجازت دی ہے نا, جب ڈلیوری کیس ہو تو وہاں بدن کھولنے کی اجازت دی ہے. کہ ہاں, تو ثابت ہو گیا کہ ڈانس کرنے کے لیے بدن کھولنا جائز ہے. یہ وہی ہے, جس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے, اور جس چیز کے لیے استدلال کیا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے. یہ دین میں ہوگا جیسے یہودیوں نے کیا اپنے دین کو بگاڑنے کے لیے, اس کو کہتے ہیں تحریف دین. آج کے زمانے میں کچھ لوگ یہی کام کرتے ہیں. دور کیوں جائیے, اسی سری نگر شہر میں ایک صاحب ہیں, اس نے کہا کہ صاحب میں نے کسی ویب سائٹ پر دیکھا کہ شراب پینے کی اسلام میں اجازت ہے. ویب سائٹ سنائیں گے ہم کو شراب, 1400 سال میں امت سمجھی نہیں شراب حلال ہے یا حرام. کہا لگا صاحب قرآن میں آیت لکھی ہے مگر وہ قانونی نہیں ہے, وہ اخلاقی ہدایت ہے. اخلاقی ہدایت آپ کی مرضی ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں. اور کہا لگا صاحب بخاری شریف میں حدیث موجود ہے صحابہ شراب پی کر کے جنگ کرنے کے, صحابہ شراب پی کر جنگ احد میں گئے تو شہید بھی ہو گئے. اگر شراب حرام ہوتی تو صحابہ شراب پی کر کہاں جاتے ہیں؟ اس طرح سے لوگ دھوکے دیتے ہیں. طبی دنیا میں جو نئی تحقیقات ہوتی ہیں ان کو پڑھنا, ان کتابوں کو مہیا کرنا. کتابوں کے مہیا کرنے کا سسٹم آپ کے یہاں کیا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم ہے. ہمارے یہاں تو لائبریریاں بنتی ہیں, ساری کتابیں جمع کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. دنیا میں کہیں بھی حدیث پر, فقہ پر, اسلامی قانون پر, تفسیر پر, نحو پر, صرف پر, جس پر بھی جو کتاب کہیں چھپتی تیار ہم لوگ, آپ کے یہاں یہ کوئی سسٹم ہوگا. اور نہیں تو اپنا وہ پیسہ جو آپ فیشن کے کپڑوں پر خرچ کریں, ان پیسوں کو اپنی کتابوں پر خرچ کیجیے. وہ آپ کے لیے علمی سرمایہ, اور آپ کے لیے اور آپ کے دوسرے سینکڑوں دوستوں کے لیے علمی سرمایہ. یہ وقت جو ہسپتالوں میں گزرتا ہے آپ کی زندگی کا یادگار وقت ہوگا. آئندہ بار بار سوچیں گے ایک بیمار ایسا آیا تھا, اس کے ساتھ میں نے یوں کیا, پھر انجام یہ نکلا تھا. قدم قدم پر آپ کی ہسٹری بن رہی ہے,
اور وہ ہرسی آپ کی دنیا کے ساتھ دے گی. جب آپ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر کے ڈاکٹروں کے ساتھ گفتگو کریں گے تو ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹوں کا حال سنائے گا میں نے کس کے ساتھ کیا کیا, اور دوسرا ڈاکٹر اپنے پیشنٹوں کا حال سنائے گا. اسی میں اگر آپ کا رویہ برا رہا ہوگا تو آپ اپنے برے رویے کو بیان نہیں کر پائیں گے, آپ کا ضمیر اندر سے خود کوسے گا میں نے اس پیشنٹ کے ساتھ کیا کیا, میری فلاں غلطی کی وجہ سے یہ نقصان ہوا. اور میرے بھائیوں یہ تو شاید زیادہ میں معافی چاہتے ہوئے کہ آپ کا دل دکھانا مقصود نہیں ہے, ڈاکٹر کی نااہلی کی وجہ سے اگر کسی مریض کا نقصان ہو رہا ہے, اس کا آپریشن نہیں کرنا تھا اور آپ نے آپریشن کرا دیا, اس کی چیر پھاڑ نہیں کرنے تھے اور آپ نے سی سی پاڑ کرا دیا, اور وجہ اگر ڈاکٹر کی نااہلی ہے ٹھیک ہے قانون اس کو نہیں پکڑتا ہے, لیکن یہ اللہ کے ہاں مجرم ہے. اور اسلام میں تو بے انتہا زیادہ سخت سزا ہے ایسے طبیب کی, اس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں طبیب جاہل. یہ دو آدمی آتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں مفتی ماجن, ایک کو کہتے ہیں طبیب جاہل. وہ مفتی جو مفتی نہیں ہے اور اسلام کو بگاڑنے کے لیے فتوی دے رہا ہے اس کی سزا, اور وہ طبیب جو طبیب نہیں ہے اور ان پڑھ طبیب ہے یا ناواقف طبیب ہے اس کی وجہ سے بیماروں کو نقصان ہوتا ہے, ان دونوں کی ایک ہی جیسی سخت سزا. اس لیے آپ کو اپنے اندر مہارت پیدا کرنی ہے, کیونکہ اگر آپ ماہر نہیں ہوئے تو پیشنٹوں کا نقصان ہوگا. سرجری نہیں کرنی تھا, اپنے سرجری کر دیا, پیٹ پھاڑ دیا اس کا. چاچی یہاں کشمیر میں کچھ بیمار ایسے ہیں کہ یہاں کے کسی نا مجرے والوں کون کسی نا اہل سرجن نے اس کا پیٹ پھاڑ دیا اور وہ آدھی زندگی اس کو ہو گئی, اس کو وہ سرجری فیل ہو گئی ہے, وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. اور دلی میں کہتے ہیں یہ کون پاگل ڈاکٹر تھے تمہارا پیٹ پھاڑ دیا انہوں نے, وہ بڑے طنز کے ساتھ کہتے ہیں. یہی میڈیکل کی دنیا وہ ہے کہ جہاں کڈنیوں کا کاروبار ڈاکٹر کرتے ہیں اور پیشنٹوں کو کچھ پتہ نہیں, کہ صاحب تم کو تو خطرناک پتھری ہے, اس کے بغیر تو کوئی چارہ کار نہیں, اور بیچارے کا پیٹ پھاڑا ہے اس لیے تاکہ اس کی کڈنی نکال دے. ہم نے سیکنڈر سنے کہ صاحب اس کی کڈنیاں نکال کر کے بات ہے فراڈ. عالمی سطح پر خفیہ کاروبار کڈنیوں کا ہو رہا ہے, وہ بھی ڈاکٹر ہی ہیں. انسان کو جب جب یہ جو بھوک لگتی ہے نا, انکنٹرول بھوک, یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. حضرت ابی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان بھی عجیب ہے, ایک وادی بھر کر کے سونا اگر آ گیا کہتا ہے دوسری وادی اور آنی چاہیے, دوسری وادی بن کر سونا گیا تیسری وادی اور آنی چاہیے, یہاں تک یہ مر ہی جاتا ہے. اکتفا کرنا سیکھیے. ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار خصوصیات میں سے عظیم ترین خصوصیت یہ تھی کہ جس دن آپ نے نبوت کا آغاز کیا اس دن کہ آپ کی مالی پوزیشن ویسی تھی, اور جب آپ کی حکومت 12 لاکھ مربع میل پر قائم تھی اس وقت بھی آپ کی گھر کی پوزیشن ویسی بلکہ اس سے زیادہ پست. جس دن حضور دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, بخاری بھی حدیث ہے, حضور دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, حضور کے گھر کی حالت یہ تھی کہ گھر والوں کے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں, اور جب کوئی انتظام نہیں تھا اور کئی دن ہو چکے تھے بھوکے رہتے ہوئے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی درا ایک قسم کا کرتا بھیجوایا, بند رکھوایا, رحم رکھوایا, اور وہاں سے اس کے بدلے میں کچھ اناج لایا گیا تاکہ گھر والوں کے کھانے کا انتظام کریں. بخاری شریف میں جہاں یہ حدیث اس کے الفاظ یہ ہیں, کوبیزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند صحابی بثلاثین من سائل, کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے اس حال میں کہ آپ کی درع یعنی آپ کی ایک قسم کی قمیض جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں بلٹ پروف جیکٹ, اس زمانے میں اسے کہتے تھے تلوار پروف یا نیزہ پروف جیکٹ جس پر تلوار کا وہ نہ لگ سکے, وہ آپ نے بند رکھوائی, حضور دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ وہیں کی وہیں رہی. زمانہ ہو گیا کوشش کرتے کرتے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ بعد میں وہ درع کس نے وہاں سے چھڑوائی تھی, حضرت عائشہ نے, حضرت فاطمہ نے, حضرت ابوبکر صدیق نے, کس نے چھڑوائی تھی وہاں سے, یعنی اس یہودی کا قرضہ کس نے ادا کیا اور بعد میں وہ چھڑوائی گئی, تو ابھی تک پتہ نہیں چل سکا. خیر یہ علمی تحقیق ہے, آگے چل کر کہیں نہ کہیں نکل آئے گا جواب کہ بعد میں وہ درع کس نے چھڑوائی تھی, لیکن بہرحال اللہ کے نبی اس حال سے دنیا سے رخصت ہو گئے. ہمارا یہ شخص جس کے پاس گاڑی بھی ہے, اچھی خاصی تنخواہ بھی ہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود وہ کیا کہ صاحب اس تنخواہ پر میں اکتفا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, مجھے غلط کمیشن لینا ہے, مجھے غلط دوائیاں لانی ہیں. وہ شخص جو اس بیمار کی کے لیے دوائی یہاں مہیا موجود ہے پر اس کے باوجود اسے کہتا ہے تم ہسپتال سے دوائی لاؤ, وہاں باہر سے دوائی لاؤ, اگر یہ خیانت ہے تو مجرم ہی ہوگا. میرے ایک بھائی ڈاکٹر ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں, جاننے والوں میں سے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب ہر ایک کی مغفرت ہو جائے گی ڈاکٹروں کے لیے. تو میں کہا ڈاکٹر صاحب جنت و جہنم اور مغفرت اور عذاب اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, انسانوں کے ہاتھ میں نہیں, تو آپ مایوس کیوں ہیں؟ کہنے لگا ہمارے کام ہی ایسے ہی ہے. تو میں نے کہا نہیں, اتنا گھبرانا نہیں چاہیے. انہوں نے وہ سنا ہے, کہنے لگا صاحب میں جانتا ہوں, شاید اپنا ہی سنا رہے تھے,
کہ جب میں نیا نیا کسی گاؤں میں پہنچا اور گاؤں والوں سے کہا کہ تم لوگ اپنی ان بچوں کو پولیو ڈراپ نہیں پلاتے ہو؟ گاؤں والوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے وہ کیا ہوتا ہے پولیو ڈراپ. میں نے ان کو بتایا دیکھو فلاں بچے کی ٹانگ سوکھی ہوئی ہے, یہی ہے پولیو, اس بیماری سے بچنے کے لیے قطرے پلانے پڑتے ہیں بچوں کو. ان گاؤں والوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے وہ کہاں ہوتے ہیں وہ قطرے. ڈاکٹر نے کہا میں لاؤں گا تمہارے لیے. تو بارہ گورنمنٹ سے وہ منگوایا, اس نے انتظام کیا. اب ذہن میں آ گیا پیسہ کمانا ہے. گاؤں کے دکاندار سے کہا سٹاک میں تمہاری دکان پہ بھیج دوں گا, جب اگلے ٹرم میں بچے آئیں گے تو تمہاری دکان پہ بھیجیں. اب جب اگلے مہینے میں بچے آئے وہ عورتیں بچوں کو لے کر, جناب وہ کچھ تم آپ پھر ہو سکو راون میں بچن آپ پھر جناب کہہ لگا سٹاک ختم ہو گیا اب کیا ہوگا, کہہ لگا وہ دکاندار کے پاس میں نے منگوایا ہے, اب بتا وہاں پیسہ لگے گا. اب بےچارے گاؤں والوں نے کچھ نے راجما بیچی, کچھ نے مرغیاں بیچی, کچھ نے گھر کی وہ مکیاں نکال کے بیچی, کچھ نے انڈے بیچ بیچ کر کے وہ پیسے لائے اور دکاندار نے وہ ڈراپ ڈالے. دو دن ٹرنوں میں وہ بھی ختم ہو گئے. دکاندار ڈاکٹر صاحب سے کہتا ڈاکٹر صاحب اب کیا لگا کوئی پرواہ نہیں ٹیوب موجود ہے کیا لگا جی کہا اس میں پانی بھرو. اب وہ گاؤں والے آ رہے ہیں جناب ڈاکٹر صاحب کیا لگا ہاں سٹاک وہاں موجود ہے نیا ہے مگر اس میں کنسیشن بھی ہو گئی, اب وہ 80 روپے کا ڈراپ نہیں ہے وہ 60 روپے کا ڈراپ ہے, یہ تو پانی تھا اور وہ بھی شہر کا پانی نہیں جو صاف رنگل سے صاف ہو کر کے آیا, وہ تو گاؤں کا نلکوں کا یا اس کا ولر کا پانی رہا ہوگا, نالوں کا پانی, اور واقعتا وہاں نالوں کا ہی پانی ہے. وہ نالوں کا پانی جب یہ بچوں کو پلا رہا ہے, آگے چل کر کہ ان بچوں میں سے اگر کسی کو پولیو ہو گیا اس کا ذمہ دار کیا یہ ڈاکٹر نہیں ہے؟ یقیناً ہے. اب یہ کہاں سے معافی پا سکے گا؟ انسان کو جب یہ مادیت کا سانپ اندر گھس جاتا ہے یہ انسان کو درندہ بنا دیتا ہے اور وہ انسان دوسروں کی زندگی سے کھیلنے لگتا ہے, اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ صاحب آگے کے لوگوں کی زندگی کے ساتھ کیا ہوگا. مجھے اللہ تعالیٰ مدد کیسے کیسے کرتے ہیں, ہم لوگ ایک سیمینار میں تھے وہاں اس پر بحث چل رہی تھی کہ وینٹیلیٹر کا استعمال اسلام میں کیسے اور کیسے نہیں, اور اگر گھر والے وینٹیلیٹر کو کا استعمال نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے اگر آپ کہیں گے میں ہٹا دوں گا یہ مر جائے گا تو جائز ہوگا یا ناجائز. تو سیمینار سے فیصلہ کر کے جب ہم واپس آئے تو آل انڈیا سے مجھے فون آیا, یہیں کشمیر کا ایک شخص کہتا تھا, کہہ لگا جی ہمارا پیشنٹ یہاں ہے, کیا کہ 1.5 مہینہ ہو گیا وہ وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے, 20 سے 30 ہزار روپے ہمارا دن کا خرچہ ہے, اب ہم وہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں, اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر یہ ہٹائیں گے تو یہ مر جائے گا تو قتل تو ہمارے ساتھ تو نہیں چڑھے گا. تو میں نے جواب بتایا ان پہ طب سے متعلق دینی تحقیقات بڑے پیمانے پہ چلتی رہتی ہیں. ایک مسئلے کے متعلق جہاں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ موت کس چیز کا نام ہے, اب موت کسی کا, انسان مر گیا موت اسی کا نام ہے, کل کے ساتھ نہیں, اس وقت تو میڈیکل یہ کہتا ہے کہ موت نام ہے دماغ کے مرنے کا, برین ڈیتھ. تب دل مر چکا ہے, سانس وینٹیلیٹر سے چالو ہے, یہ زندہ ہے یا مرا ہوا ہے؟ دل تو مر چکا ہے, دل تو بیٹھ گیا, تو دل بیٹھ گیا ہے, سانس وینٹیلیٹر سے چل رہا ہے, دماغ بھی تازہ ہے, یہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ تو برین ڈیتھ. اس کو سمجھانے کے لیے امریکہ سے ڈاکٹر لایا گیا مسلمان, اس قدر اس کا دینی مزاج تھا اور اتنی غیرت تھی اس کے اندر, عمر نام تھا ڈاکٹر کا, حبشی ہے اور میڈیکل کالج کسی امریکہ کے میڈیکل کالج میں طب پڑھانے والا, اس کو لایا گیا تھا, اس نے 1 گھنٹے تک پہلے علماء کو سکھایا دماغ کیا ہے, وہ نقشے وقشے بنا کر کے جب اسے دنیا ہم نے دیکھی نئی دنیا ہے یہ, اب نئی دنیا سے لطف اندوز ہم ہوتے رہے, سمجھ میں آیا, اس کے بعد کہا یہ برین ڈیتھ یہ ہے, سمجھ میں آ گیا پوری طرح سے برین ڈیتھ یہ ہے. اس نے ساتھ نے کہا آگے علم طب یہاں تک پہنچنے والا ہے, آپ لوگوں کو اس کے سارے فیصلے کرنے ہوں گے جائز و ناجائز کے. جیسے جب علم طب نے ترقی کی اور ان اعضاء جسمانی کا انتقال ہونے لگا, ایک کی کڈنی دوسرے کو, ایک خون دوسرے کو, یہ جائز ہے ناجائز؟ مسلمان ماہرین تحقیقات کرتے رہے, جواب دکھاتے رہے, ڈاکٹروں کو یہاں سے مدد ملتی ہے, اور کبھی جب ہم کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو ہم ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں, ہم کو پورے پوری مسئلے کی نوعیت سمجھائیے, اور سمجھانے کے بعد پھر ہم بتائیں گے جائز شکل کون سی ہے ناجائز شکل, اور ہم سے نہیں ہوگا تو بڑے علماء سے پوچھیں گے. لیکن بہرحال اللہ نے آپ کو ایک ایسے شعبے کے ساتھ وابستہ کیا ہے جس میں بہت عزت ہے, جس میں بہت وقار ہے, جس میں پیسہ بھی حلال کا بہت ہے, لیکن اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. اس میں قدم قدم پر آپ کو امتحانات آئیں گے, کڑے امتحانات آئیں گے, اور بعض جگہ ضمیر بوجھ بھی جائے گا, رحم بھی نہیں آئے گا, جب آدمی کو پیسے کی لت لگتی ہے سب کچھ ہونے کے باوجود, سب کچھ ہونے کے باوجود پھر یہ انسان پھر بھی بس نہیں کرتا ہے اور کمانا چاہتا ہے, تو چاہیے کس چیز کے لیے؟ آپ کے پاس بلڈنگ بھی ہے, گاڑی بھی ہے, بینک بیلنس بھی ہیں, بچے ہیں ہی نہیں, یا وہ پڑھ کر کے کہیں شٹر جو ہو چکے ہیں, اب کس کے لیے پیسہ کما رہے ہیں؟ کما رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں اس آدمی کی حالت کتے کی جیسی ہوتی ہے, اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے, اور اس کے باوجود اگر ہڈی مل جائے تو چھوٹے بچوں کو نہیں کھانا دے گا, پہلے اس کو کاٹے گا اور ہڈی چھین لے گا. یہ حالت انسان کی ہو جاتی ہے. قرآن کریم میں ہے اولئک کالانعام, انسان جانور بلکہ جانور سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے, اور جانور کے بعد بھی یہی خصلتیں آتی ہیں. اور یہی ڈاکٹر رحم والا ہوتا ہے, وہ بے کس بڑھیا, وہ پریشان حال خاتون جس کا شوہر مرنے والا ہے, وہ کیسے اس ڈاکٹر کو دعائیں دیتی ہے کبھی اپنے ساڑھے اتار کر کے؟ ان پیسوں کی کوئی حیثیت نہیں جو ہزاروں کی شکل میں ہیں اس دعا کے مقابلے میں, اس آنسو کے مقابلے میں جو آنسو اس نے خوشی میں بہائے ہیں آپ کے کامیاب علاج کرنے کی وجہ سے. یہ ہے اصل میں قیمتی سرمایہ جو آپ سمیٹ سکتے ہیں. تو جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں اس شعبے کے قدر, اس شعبے کے نزاکتوں کی رعایت, اور اس میں جو راستے میں آنے والے کرے امتحانات اس میں اپنے آپ کو بچانا, اپنی ڈاکٹری کا غلط استعمال نہ کرنا, اور بہت محنت کر کے قابل ڈاکٹر بننا. قابل ڈاکٹر ناقابل ڈاکٹر وہ تو آپ کو پتا چلے گا, عوام کو کیا پتا چلے گا یہ قابل ہے؟ وہ تو دیکھتا ہے صاحب ڈاکٹر سے میں کیا پتا شاید ٹریول کی کیمیکل سوچ, یہ تو آپ جانتے ہوں گے. مجھے یہیں سے نگر شہر میں ایک صاحب نے کہا, کہ لگا صاحب میڈیکل کے لیے ہم جن لڑکوں کو سلیکٹ کرتے ہیں کبھی مجھے اوپر سے آرڈر آتا ہے ان لڑکوں کو لینا ہی لینا پڑے گا. میں کہتا ہوں یہ کسی قابل نہیں ہے, یہ بعد میں یہاں کے انسانوں کے لیے مصیبت بنے گا. کہتے ہیں آپ کو لینا ہی لینا پڑے گا. کہ میں ریزائن کر دیا, مگر میں نے کہا میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں کہ میں انسانوں کے لیے نا اہل انسانوں کو میڈیکل کے لیے سلیکٹ کروں گا. کیسے ایماندار ہوئی گئی اسی شہر میں اب وہ. میں کہا میں نے نہیں کہا کہ جس لڑکے کو میں سمجھتا ہوں ناقابل میں اس کو سلیکٹ نہیں کروں گا. اس پہ فراڈ نہیں. تو اتنا قیمتی شعبہ آپ کو ملا جس کے لیے آپ نے تمنائیں کی ہوں گی, دعائیں کی ہوں گی, محنتیں کی ہوں گی, راتوں کو جاگے ہوں گے, آپ کے والدین نے کتنی تمنا اور دعائیں کی ہوں گی. ان تمام تمناؤں, دعاؤں, محنتوں, جد و جہد کے بعد جب یہ ہاتھ آ گیا, اس کا غلط استعمال کرنا خیانت ہوگی, اور اس خیانت سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کرے یہ باتیں آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوں اور میرے لیے بھی فائدہ مند ہوں. اس میں اگر کوئی تلخ یا ناگوار بات گزری تو اللہ گواہ ہے کسی کا دل دکھانا ہرگز مقصود نہیں, کسی کا دل شپنے ہرگز مقصود نہیں. ایک بھائی اپنے بھائیوں سے صاف صاف باتیں اگر کہہ پایا اور کہنا چاہیے اور اس میں ناگواری ہو تو ناگواری کی معافی الگ, اور باتوں کو غور سے اور اس میں دیکھنا چاہیے اس کے پیچھے اگر خلوص رہا ہے تو وہ باتیں قابل اخذ و قابل عمل ہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ حق بات سامنے کہہ دیتے تھے, اس میں حکمت کو بھی ملحوظ رکھتے تھے, اور کبھی اگر کسی کو ناگواری کا خدشہ ہو مگر حق بات بولنی ہے تو وہ بول دیتے تھے, حکمت کے ساتھ رکھتے تھے. ایک دفعہ ایک شخص نے, اس کا نام تھا حکیم ابن حزام, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کافر تھا اور کفر کے زمانے میں میں نے اتنے سارے کام کیے ہیں, میں نے اتنے عورتوں کو بچایا, میں نے اتنے بچوں کو قتل ہونے سے بچایا, میں نے یوں کیا, تو ان کفر کے زمانے کے نیک کاموں کا مجھے ثواب ملے گا؟ تو اب اگر حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ضرور ملے گا, تو کیسے ملے گا؟ وہ تو کافر تھا, اور حالت کفر میں نیکی کا نفع دنیا میں تو ہوگا آخرت میں نہیں ہوتا, تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ثواب ملے گا. اور اگر فرمائیں گے کوئی ثواب نہیں ملے گا تو اس کا دل دکھے گا, اس کو افسوس ہوگا, کیونکہ میں نے ایک ایسا دین اختیار کیا ہے جو دین میرے پچھلے تمام اچھے کاموں کو بھی صاف کر رہا ہے, ان کو کراس لگا رہا ہے کہ وہ کسی کا ان میں کوئی اجر نہیں. تو حضور یہ بھی نہیں کہہ سکتے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے, اب اس کو حکمت چاہیے. تو حضور نے فرمایا ہاں زمانے کفر میں تم نے تو بہت اچھے کام کیے ہیں, ان اچھے کاموں کی وجہ سے اللہ نے تم کو بہت بڑا انعام عطا کر دیا, تم کو اسلام بھی دیا. وہ خوش ہو گیا, ہاں جی بالکل صحیح ہے. تو حکمت اپنانا بھی انتہا زیادہ ضروری ہے, لیکن جب حق بات کہنی ہوتی تھی تو صاف فرماتے تھے. ایک دفعہ ایک صحابی آئے, انہوں نے مصافحہ کیا, ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی, آپ نے اسی وقت نکال کر کے پھینکی, اور نکال کر پھینک کر وقت کہا یہ جہنم کا زیور ہے. وہ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ انگوٹھی پھینکی میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اسے, کہ صاحب جس چیز کو حضور نے پھینکا میں اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. تو وہاں آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ ان کی دل شکنی ہوگی. بہرحال نبی نبی ہیں, نبی کی سنتیں ہمارے لیے سنت ہیں, اس لیے آپ اپنے اس شعبے کی بہت قدر کریں. اللہ نے عزتوں والا شعبہ بلکہ سب سے زیادہ عزت والا شعبہ عطا کیا ہماری سوسائٹی کے سب سے معزز طبقہ کون ہے؟ ڈاکٹر. لیکن اس وقت ڈاکٹروں نے اپنے شعبے کو جس طرح سے اس کی جڑیں کاٹنی شروع کی ہیں اور اس کو بدنام کرنا شروع کیا, وہ بہت تشویشناک ہے کہ لوگ اعتمادی, کیا یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ڈاکٹر کے سامنے کوئی آدمی کھڑا ہوگا اس کو مارنے کے لیے. لیکن در حقیقت یہاں سے کوئی کوتاہیاں ہو رہی ہیں, جس کے نتیجے میں آگے سے یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کیا, اعمالکم اعمالکم, تمہارے حکمران ویسے ہوں گے جیسے تمہارے عمل ہوں گے. اگر تم خیانت والے ہو تو اوپر سے خیانت والے حکمران تم پر مسلط ہو جائیں گے. میں اس ساری گفتگو کو ایک حدیث پر ختم کرتا ہوں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھی طرح سے سن لو, تم میں سے ہر آدمی چرواہا ہے, علی کلکم راعی, تم میں سے ہر آدمی چرواہا ہے, مگر ہم تو چرواہے نہیں. تو جواب, حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثال سے جملہ لاتے تھے. جیسے حضور نے فرمایا کیا, آگ جلی ہوئی ہے چاروں طرف سے, وہ پونپو پتنگے چاروں طرف سے اس میں گر رہے ہیں, میں ایک ایک کو پکڑ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, کچھ لوگ کچھ بچ پائے, کچھ گر گئے. بس ٹھیک اسی طرح سے جہنم کی آگ جل رہی ہے, لوگ اس کے ساتھ دوڑ رہے ہیں, میں ایک ایک کو پکڑ کر بچاتا ہوں. تو حضور مثال سے کبھی بات سمجھاتے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اسے ہر شخص چرواہا ہے. چرواہا کا مطلب جیسے چرواہا اپنی نیند چھوڑ دیتا ہے اپنی بکریوں کے لیے, اپنا آرام چھوڑ دیتا ہے سردی گرمی کی اسے کوئی پرواہ نہیں, وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ مجھے گلمرگ کے پہاڑوں پر راتیں گزارنی پڑیں گی پتھروں پر اپنی بکریوں کا طرح, اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے ایک مہینے کا پیدل سفر کرنا پڑے گا گریز کے جنگلوں سے کٹھوا کے میدانوں تک, وہ ایک مہینہ پیدل چل کر کے پہنچے گا وہاں اور پھر کچھ مہینے وہاں گزار کر, تو ساری زندگی اس کو اس چلنے میں گزرتی ہے اور سڑکیں ناپنے میں گزرتی ہے, وہ خود سوار ہو کے چل بھی نہیں سکتا. پورے دن وہ زبان سے سیٹیاں مارتا رہتا ہے کیونکہ اب اس کی بکریوں کا تقاضا ہے. حضور نے سمجھا جیسا یہ اپنی بکریوں کا محافظ ہے, نگران ہے, اسی طرح سے تم میں سے ہر شخص نگران. یہی پیغام کے ڈاکٹر کے لیے پیغام, اللہ کل لکم رائی و کل لکم مسئول عن رعیتی, ہر شخص سے پوچھا جائے گا آپ نے اپنے پیشنٹوں کے ساتھ کیا سلوک کیا, ہر شخص سے پوچھا جائے گا جو آپ کے ہاتھ میں آئے تھے ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوا, آپ نے اس کا پیسہ غلط تو نہیں خرچ کرایا, آپ نے اسے غلط دوائیاں استعمال تو نہیں کرائی, آپ نے سستی دوائیوں کی بجائے مہنگی دوائیاں تو نہیں استعمال کرائی, آپ نے آپریشن کے بغیر اس کا آپریشن تو نہیں کر دیا, آپ نے اس ضرورت کے بجائے آپ نے اس دوائی کے بجائے وہ دوائی تو نہیں استعمال کرائی, آپ نے وہ دوائی تو نہیں استعمال کرائی جس کا سائڈ افیکٹ زیادہ خطرناک تھے, مگر آپ نے اس کو اس کی بیماری کو جلد کنٹرول کرنے کے لیے وہ دوائی استعمال کرائی, تیز دوائی استعمال کرائی جس کی وجہ سے اس کی بیماری کنٹرول ہو گئی, حالانکہ وہ بیماری ختم نہیں ہوئی اور دوسرے سائڈ افیکٹ پیدا ہو گئے. یہ آپ کی امانت و دیانت پر ہے. کبھی ایسا ہوگا بیمار اگر کہے گا جناب تیز دوائی دے دو میں تو رات بھر تڑپتا رہا, آپ کو اس کو نرمی سے سمجھانا ہے تم کو یہ درد برداشت کرنا چاہیے بمقابلے اس کے کہ میں تم کو ایسا پین کلر دوں گا جس سے آپ کو وقتی طور پر مرض دب جائے گا مگر دوسری بیماری پیدا ہو جائے گی. اس سے پیشنٹ کو مطمئن کرنا آسان نہیں, آپ سے پوچھا جائے گا آپ کا رویہ آپ کے پیشنٹوں کے ساتھ کیسا رہا ہے, اور ساتھ میں وہ رات کا جاگنا, وہ پیشنٹوں کی تلخ باتیں سننا, یقین جانے اس وقت جب آپ ٹھنڈے رہیں گے تو اللہ کی رحمت اس وقت اترتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخص گالیاں دے رہا تھا, حضرت ابو بکر خاموش, جب اسے زیادہ گالیاں دی تو یہاں سے ایک جملہ بول گئے, تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا افسوس تم نے کیوں بولا, کہہ رہے حضرت یہ اتنی گالیاں دے رہا تھا, تو حضور نے فرمایا جب تک یہ گالیاں دے رہا تھا اور تم خاموش تو اللہ تمہاری طرف سے جی رہا تھا, اور جو ہے تم نے یہاں سے جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر نے اپنا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا. جس وقت آپ وہ رات کے تنہائیوں میں جاگیں گے کتنی رحمتیں اترتی ہوں گی ان بیماروں کے لیے آپ جاگیں گے, ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے جاگتے تھے. تو عظیم عبادت, اس میں کبھی آتا ہے میں تو بہت وظیفے پڑھتا تھا, جو ہی ہسپتال میں آ گیا تو میری سارے وظیفے بھی چھوڑ گئے, میں نقلیں بھی چھوڑ رہا ہوں, اب میرا یہ بھی نہیں رہا. ہاں اس صورتحال میں جب آپ اپنے بیمار کی وجہ سے اپنی فرض نماز بھی جماعت میں نہیں پڑھ سکتے ہیں, بیماروں کی وجہ سے اپنی نماز بھی نہیں چھوڑنی ہے, لیکن اپنی نماز کی وجہ سے آپ جائیں گے بیمار بج مشید نماز پہ, یہ کہتے ہیں بیماروں کی آزادی. دوسرا کہتا ہے میں تو حضر بجا کر نماز پڑھوں گا یہاں بیماروں کا کچھ بھی ہو جائے گا, نہیں یہ صحیح نہیں ہے. کہتا آپ اپنی نماز کو پابندی سے پڑھیں مگر ساتھ میں ان بیماروں کی اپنی نماز بھی نہیں چھوڑنی ہے ایک, لیکن نماز کی ادائیگی کے لیے بیماروں کو مصیبت میں بھیجا جاتا ہے, ان دونوں کو بیلنس میں لانا. اور اسی لیے جب تنہا بیٹھ کر کے مسائل جب سامنے آتے ہیں تو حل دکھاتے ہیں کہ ایک حل یہ ہے ایک حل یہ ایک حل. ہمارے بڑے علماء میں سے تھے مولانا عبد الکریم, ناگپور میں رہتے تھے جہاں آر ایس ایس کا گڑھ ہے. ایک دفعہ وہ برطانیہ گئے تو برطانیہ جا کر ایک علاقے میں پہنچے, وہاں چند مسلمان تھے, آبادی بہت بڑی تھی, تو مسلمانوں سے کہا بھائی آپ لوگ جمعہ کہاں پڑھتے ہیں, کہنے لگے ہم تو اتوار کے دن جمعہ پڑھتے ہیں. میں کہا سبحان اللہ یہ کون آ گیا تم کو اتوار کے دن جمعہ پڑھانے والا, کہنے لگا جی جمعہ کے دن ہم کر نہیں سکتے, کہنے لگا جمعہ کے دن دفتروں میں بریک ہے, کہاں کتنی دیر کا آدھا گھنٹہ, تو بہت زیادہ بریک ہے آدھا گھنٹہ بریک اور آپ لوگ اتوار کو جمعہ پڑھ رہے ہیں. وہ جمع کیا, جمع کرنے بعد کہا آدھا گھنٹے کے بریک میں آپ لوگوں کو کیا کیا کرتے ہیں, کہنے لگے جی ہم تھوڑا سا کھاتے ہیں کچھ, پھر ہاتھ منہ دھوتے ہیں, تھا تھوڑا فریش ہو جاتے ہیں. کہنے لگا ٹھیک ہے اس آدھے گھنٹے میں سے 10 منٹ آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں بالکل. کہنے لگا بس 10 منٹ آپ جمع ہو جانا. 10 منٹ جمع ہوئے اور کہا دیکھیے صاحب وضو تو بچا کر کے رکھنا اور اگر نہیں تو وضو کا انتظام باہر رکھا. ٹھیک 5 منٹ میں ان لوگوں نے وضو کیا, 10 منٹ میں جمعے کی ساری نماز پڑھا دی. اور وہ کیسے پڑھائی؟ وہ کھڑے ہو گئے 2 منٹ میں ایک خطبہ, 2 منٹ میں دوسرا خطبہ پڑھا. اور بالکل پورا خطبہ 2 منٹ میں پڑھا جا سکتا ہے. تو 2 منٹ میں ایک خطبہ پڑھا, 2 منٹ میں دوسرا خطبہ پڑھا, 5 منٹ میں جماعت کھڑے کرنے میں لگ گئے, اس کے بعد پھر 2 منٹ میں دو نماز پڑھائی, 3 منٹ ابھی باقی. دیکھا آپ لوگ اپنے آفسوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ کہ لگے یہ تو جمعہ ہو گیا. کہ لگے تو حل ہی آج تک کسی نے ہم کو نہیں بتایا. ہر مسئلے کا حل نکل آتا ہے بشرطے کہ آپ حل نکالنے کے لیے بیٹھیں. طبی تحقیقات کے لیے جو آپ محنت کریں گے اس کا نفع آئندہ آپ کی نسلوں کو ہوگا, آپ کے ڈاکٹروں کو ہوگا, آپ کے پیشنٹوں کو ہوگا. اور وہ جو محنت کر رہے ہیں آپ وہ خود ایک عبادت ہے. دراصل دنیا سمجھ کر کے ہم بہت ساری چیزوں سے دور رہتے ہیں. یہ خالص دنیا نہیں, یہ دین بھی ہے عبادت بھی ہے بشرطے کی نیت آپ کی صحیح ہو. اللہ جل شانہ اس وقت اس مجلس کو آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی مفید فرمائے. ہو سکتا ہے آپ حضرات کو بہت سے بسائل پوچھنے ہوں گے. ان شاء اللہ نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں گے, نماز اپنے وقت پر پڑھنی چاہیے. نماز کے بعد تھوڑی دیر